أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور احسان ہے کہ حق تعالی نے ہم سب کو پھر سے اپنے مبارک کلام کو سننے اور اس کو اس سے سبق حاصل کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. قرآن شریف کے درس میں شرکت سنانے والے کی طرف سے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی اپنی اصلاح کی نیت سے ہے. یعنی صرف یہ ذہن میں نہیں ہونا کہ قرآن پاک کے مضامین کیا ہیں، قرآن پاک میں کیا ہے، یہ دیکھیں گے، یہ سنیں گے، بلکہ یہ ہونا ہے کہ میری ذات کو، میری ذات پر میں اس بات کو کیسے منطبق کروں، کیسے اپلائی کروں. اس میں جو عمل والا پہلو ہے میرے لیے وہ کیا ہے؟ عمل والا پہلو عقیدوں میں بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ دل کا عمل ہے. عمل والا پہلو اعمال میں بھی ہوتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اصل استفادے کے لیے ہے، اور استفادہ صرف معلومات بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ استفادہ عمل میں لانے کے لیے. اس لیے ہمیشہ ہر ایک کو اپنی نیت خالص کرنی ہے. پہلے تصحیح نیت، ایک اس مقصد سے ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں. نیت اچھی ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، نیت خراب ہے تو اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. جس عظمت کے دھیان کے ساتھ، جس عظمت کے استحضار کے ساتھ اس مبارک کلام کو سننا چاہیے وہ بھی ذہن میں ہو. کلام پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کتنی باکمال ذات ہے، کیسا علم ان کا ہے، کیسی قدرت ان کی ہے، ہمارا اللہ پاک سے کیسے گہرا تعلق ہے کہ ہم کیسے اللہ پاک کے محتاج ہیں. ان کا یہ کلام ہے اور ہمارے لیے اترا ہے. ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے شفائے صدر کے صدر کے لیے، ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے، ہمارے افکار کی، عقیدوں کی، اعمال کی اصلاح کے لیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کلام اتارا ہے. کلام الہی کیا ہے؟ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک رہنمائی کرنے والی بات، کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو اور اپنے اللہ سے قریب ہو. اس سلسلے میں حامیم نام کے ساتھ جو سورے شروع ہو رہے تھے، ان کو اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا. ان کو حوامیم کہتے ہیں، حامیم کی جمع حوامیم، حامیمات بھی کہتے ہیں. ان سورت کے شروع میں حامیم کا لفظ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ حامیمات جو ہیں یہ انجیل ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں. قرآن پاک میں انجیل بھی ہے، قرآن پاک میں زبور بھی ہے، قرآن پاک میں تورات بھی ہے، پچھلے صحیفے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں. یعنی ان صحیفوں میں جو مضمون تھا، جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے تھے، وہ اس قرآن پاک میں ذکر فرما دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور زائد چیزیں بھی ہیں قرآن پاک میں. تو ان حوامیم کو ہم پڑھ رہے تھے. اس میں آج سورہ شورا کی میں نے شروعات کی ہے. یہ 25ویں پارے میں ہے. 25ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. 5 رکوع اس میں ہیں اور 53 آیتیں ہیں. شورا مشورے سے ہے. چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے مشورے کا حکم فرمایا، اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت الشورا ہے. پوری صورت میں شورا کا ہی مضمون ہے، ویسا نہیں ہوتا. پوری صورت میں مشورے کا مضمون نہیں ہے. صورت میں ایک جگہ پر مشورے کا ذکر آ گیا اسپیشل، اس لیے آیت صورت کا نام ویسے رکھ دیا گیا. قرآن پاک میں صورت کے نام سے اس کو عنوان نہیں سمجھ لینا ہے کہ پوری صورت کا عنوان وہی ہے. جیسے عام کتاب لکھنے والے مصنفین اگر کوئی موضوع لکھتے ہیں، کوئی عنوان لکھتے ہیں، تو اس عنوان کے تحت اسی عنوان کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت کے جو نام ہیں وہ صورت کا عنوان نہیں ہے. اس کا کوئی جز آ گیا، اس کا کوئی حصہ آ گیا، اس کا کوئی ذکر آ گیا. سورہ بقرہ ہے، چونکہ پورے 2.5 پارے کی صورت کے اندر ایک جگہ پر ایک بقرہ کا قصہ، ایک گائے کا قصہ مذکور ہے، صورت کا نام سورۃ البقرہ ہو گیا. سورۃ المائدہ ہے. پوری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو دسترخوان نازل فرمایا تھا، اس کا ذکر ہے ایک جگہ پر. یہ جو صورت کا نام سورۃ المائدہ ہو گیا، حالانکہ پوری صورت میں اس مائدے کا قصہ نہیں مذکور ہے. ایسے سورۃ مریم ہے، حضرت مریم کا ہی قصہ پورا ہے، ویسا نہیں ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے اس سورت کا نام بھی سورۃ الشورا ہے. عام طور پر حوامیم کے نام سے جو سورے ہیں، یعنی یہ جو حامیمات ہیں یا مسبحات ہیں، سبحا کے نام سے جو سورے شروع ہوتے ہیں، ان کے مرکزی مضامین میں توحید اور رسالت اور آخرت ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کام لیتے ہیں، اور آخر میں آپ کو اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسول بنایا ہے. اس کا مضمون ہے ان کی اتباع کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کی بات پر یقین کرو گے تو تم کامیاب ہوں گے. اس کو ایک دوسرے انداز سے اللہ پاک سمجھاتے ہیں. اور آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے، وہ ایک حقیقت ہے. وہاں جو انجام ہے انسانوں کا، وہ انسانوں کی زندگی کا اصل انجام وہی سامنے آنے والا ہے. اس دنیا میں کسی کو اس کی زندگی کا انجام نہیں ملتا. نہ نیکوکار کو اس کا انجام اس دنیا میں ملتا ہے، نہ بدکار کو اس کا انجام اس دنیا میں ملتا ہے. یہ دنیا انجام پانے کی جگہ ہے ہی نہیں، رزلٹ کی جگہ نہیں ہے یہ. ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کے حصے بنا کے ایک حصہ کام کا، ایک حصہ رزلٹ کا بنا لیتے، اور ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہی آج اور کل بنا لیتے ہیں، پاسٹ اور فیوچر بنا لیتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر بنا لیتے ہیں. ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا. یہ ہم نے بہت غلطی کی ہوئی ہے. بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم تو فیوچر کی فکر کر رہے ہیں. قرآن پاک میں فیوچر صرف مرنے کے بعد کے والے ٹائم کو ہی بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں فیوچر کا لفظ، کل کا لفظ، مرنے کے بعد سے جو شروع ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے کل کا لفظ ہے. مرنے تک کل کا لفظ نہیں ہے، وہ آج کا ہی لفظ ہے. اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. تو کل کے لیے سے مراد کیا ہے؟ ہماری اس دنیا کے اندر جو کل آتا ہے وہ، یا بڑھاپے میں جو کل آتا ہے وہ. اب ہمارے پاس جوانی اور بڑھاپے میں آج اور کل کی تقسیم ہے، بچپن اور جوانی میں آج کل آج اور کل کی تقسیم ہے. اللہ کے پاس نہیں ہے یہ، اللہ کے پاس پوری دنیا کا ٹائم جو ہے وہ آج ہے، اور انجام جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے. تو ان مضامین، ان صورتوں کے اندر زیادہ تر یہ مضامین ہیں. پھر اچھے لوگوں کا، ماننے والوں کے جو حالات ہیں وہ، نہیں ماننے والوں کے جو حالات ہیں وہ، پیغمبروں کی جو مدد و نصرت ہوئی وہ، پیغمبروں کے مخالفین کو جو اللہ پاک نے پکڑا وہ، اور جس زمانے میں بھی پیغمبروں کی مخالفت کی جائے گی اس میں پکڑ ہوگی، ایسے مضامین ہوتے ہیں ہوا میں مان کے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بار بار صورتوں تقریباً حوامیم میں یہی مضامین ہیں، مسبحات میں یہی مضامین ہیں، زیادہ مضامین یہی ہیں. تو کیوں ہیں یہ مضامین اتنے زیادہ؟ کوئی قرآن پاک کا طالب علم یہ سوچے کہ بھئی توحید کا مضمون تو میں نے بارہا سنا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی قرار دیتے کہ ایک مرتبہ کسی نے سن لیا توحید کا مضمون، تو پھر اس کو دوبارہ نازل بھی نہ کرتے. رسالت کا مضمون تو سنتا ہی رہتا ہوں میں، آخرت کا مضمون تو بار بار واقفیت ہی ہے. نہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ تین ایسے مرکزی مضامین ہیں کہ ان کو روزانہ غذا کے طور پر یوز کرنا پڑتا ہے. جیسے کھانا روز چاہیے، ایسے یہ تین چیزیں بندے پر مسلط رہنا ضروری ہے روز روز، کیونکہ اس کے اندر درجات ہیں، ترقی ہوتی ہے، نقص اور کمال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. رسالت کا مضمون جیسے چھایا ہوا ہونا چاہیے رسول کی ہستی کو، رسول کی شخصیت کو، جیسے آدمی کا دل دماغ پر چھایا ہوا ہونا چاہیے، ویسے چھایا ہوئے ہر وقت نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی کی کمالات، اللہ پاک کی خوبیاں، اللہ کی صفات جیسے چھائے ہوئے ہونی چاہیے، رہتی نہیں وہ. اسی لیے یہ زیادہ ہے. مسائل بہت کم ہیں آیتوں میں، حدیثوں میں زیادہ ہیں مسائل، آیتوں میں قرآن پاک کے مسائل بہت کم ہیں. یہ مضامین زیادہ ہیں اور اسی کو پڑھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا ہے. تو بھئی کیا چیز ہے یہ، کیوں ہے، وہ دھیان میں رکھنے کی بات ہے. چنانچہ اس سورت کے اندر بھی شروع میں مضامین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہی کہیں زیادہ. سب سے پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں حامیم. سب سورے جو ہیں وہ تو حامیم کے بعد مضمون شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اور تین حروف اور زیادہ ہیں، عین، سین، قاف، اور یہ دو آیتوں کی شکل میں ہیں. حامیم الگ ایک آیت ہے اور عین، سین، قاف پہ آیت نمبر دو لکھا ہوا ہے، یہ دوسری آیت ہے، اور یہ دونوں مل کر حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات کیا ہیں؟ کوڈ ورڈ ہیں، اور سیکرٹ ہیں فیما بین ہو فیما بین رسول و بین اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کچھ راز کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا، عام امت کو نہیں بتایا گیا. امت اپنے طور پر بہت سے معنی مطلب نکالنے کی کوشش کری ہے اس میں، لیکن اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنا مت تم. اس لیے جو بڑے بزرگ علماء ہوتے ہیں انہوں نے نہیں کیا ایسا کام. ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو، ہو سکتا ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے، جب پکا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہو سکتا ہے بول رہے ہو. تو اس لیے اللہ عالم بمرادی، اس کے ترجمے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراد انہوں نے بتائی وہی جانتے ہیں. پھر امت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو امت کو نہیں بتانے کا ہی ہوں گا، وہ اس وجہ سے نہیں بتایا، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا کہ اس میں امت کا امتحان بھی ہے کہ آیا امت سمجھ میں آنے والی بات پر ایمان لاتی ہے صرف، یا نہیں سمجھ میں آنے والی بات پر بھی ایمان لاتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھ میں آنے والی بات پر بھی ایمان لانا ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی بات پر بھی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا مگر اللہ نے نازل فرمایا ہم مانتے ہیں. اس میں علماء کا بھی امتحان ہے، عوام کا بھی امتحان ہے. عالم کو تو دعویٰ رہتا ہے میرے کو ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے تو بتا کیا ہے اس کا مطلب، یہاں آ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ ابھی بہت کچھ نہیں معلوم. زیادہ نہیں معلوم رہتا، تھوڑا معلوم رہتا عالموں کو بھی. علم جو ہے نا وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں تھوڑا ہی کسی کو معلوم ہوتا ہے، زیادہ نہیں معلوم ہوتا. ارے ان کی نالج بہت ہے، بہت ہے، اپنے حساب سے اپن بول لیتے وہ بہت ہے، کچھ بھی نہیں لیتی وہ. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جب سمندر پہ سوار ہوئے، سورہ کہف میں جو واقعہ مذکور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہوئی تھی، اور تورات کے بارے میں خود قرآن پاک میں ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی، بہت بڑی کتاب تھی، 40 الواح تھے وہ، 40 والیوم تھے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا، آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں جہاں جو جیسا ہو رہا ہے. تو جب وہ دونوں مل کے کشتی میں سوار ہو گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چڑیا کی طرف اشارہ کیا، جو اس کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے پانی میں اس نے ایک وہ لیا، ایک ڈراپ لیا. فرمایا کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے یہ پانی کا قطرہ اس پورے سمندر کے مقابلے میں جو چڑیا نے اٹھایا ہے. ہمیں زیادہ نئی باتیں کم معلوم ہیں انسانوں کو، چونکہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا علم لا محدود ہے، انتہا نہیں ہے اس کی کوئی، اینڈ نہیں ہے اس کا کوئی، ختم نہیں ہو سکتا وہ. تو اس سے انسانوں کو جو معلوم ہوتا ہے بہت تھوڑا ہے، پھر اس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، جو نہیں سمجھ میں آتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں بہت فرق ہوتا ہے، پھر ایک بات جو ایک آدمی سمجھتا ہے دوسرا آدمی اس سے ذرا اونچی سمجھتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ اونچی سمجھتا ہے، چوتھا اس سے زیادہ اونچی سمجھتا ہے. جیسے تعلیم کے اندر ہے کہ کے جی کے جو بچے ہیں وہ فرسٹ کو نہیں سمجھتے، فرسٹ والے سیکنڈ کو نہیں سمجھتے، سیکنڈ والے تھرڈ کو نہیں سمجھتے، اسکول والے ہائی اسکول کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ہائی اسکول والے بچے کالج کی یونیورسٹی کی باتوں کو نہیں سمجھتے. اب ان کو بتایا کہ بھائی یہ کتاب میں ہے نا، اس کو سمجھا دیجیے، آپ ہماری عقل میں آ جائے گا، تو کیا کہو گے آپ؟ یہی کہو گے کہ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے 3-4 سال لگیں گے، ابھی جب تم اتنا پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. دینیات میں بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے، اسلام میں بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے قرآن شریف کو دیکھا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس پر کھل جائے گا، حدیث شریف کو دیکھا جو کچھ اس میں ہے اس پر کھل جائے گا. اگر آدمی نے تدریج سے ترقی سے اس کو باضابطہ نہیں پڑھا ہے اور اس کے ریکوائر پورے نہیں کیے ہیں تو بالکل کے جی میں ہے وہ، اگرچہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی ڈگری کا حامل ہو، اس نے ڈپلوما لے لیا، بس اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، اپنا کورس مکمل کر لیا، گریجویٹ ہو گیا، لیکن اس نے قرآن و حدیث کے علوم کو نہیں دیکھا، نہیں جانا ہے، تو وہ تو ابھی کے جی کا ہی ہے اس لائن میں. اب وہ کے جی والا ہائی اسکول کی بات سمجھنا چاہتا ہے بعض مرتبہ، یونیورسٹی کی بات سمجھنا چاہتا ہے بعض مرتبہ. تو بھائی سمجھ میں، آپ کے سمجھ میں نہیں آنے سے وہ چیز نہیں ہے، ویسا نہیں ہے وہ، آئے گا. عقل کو تدریب چاہیے، عقل کو ایکسرسائز چاہیے، عقل کی تربیت چاہیے، پھر وہ نہیں میرے پاس جو عقل ہے وہ سلیم ہے میں سمجھ جاؤں گا. بچے کے پاس بھی عقل سلیم ہی رہتی، کے جی والے کے پاس بھی عقل سلیم ہی رہتی، اسکول والے کے پاس بھی عقل سلیم ہی رہتی، ہائی اسکول والے کے پاس بھی عقل سلیم ہی رہتی. میری عقل سلیم میں سب آ جانا بولے تو، عقل کا سلیم ہونا الگ ہے، صغیر ہونا الگ ہے. ہمارے پاس نہ سلیم ہے اور دوسرے صغیر بھی ہے، چھوٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم نہیں ہے. عقل سلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ بزرگوں نے لکھا، عقل سلیم کی تعریف میں لکھا ہے. عقل سلیم وہ ہوتی ہے جو گناہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل کے اصل معنی ہی اللہ کی نامرضی کے خلاف روک دینے کے ہیں. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، عربی میں اسٹاپ کر دینا، عقل اسٹاپ کرتی ہے. اب اگر اس نے اسٹاپ نہیں کیا تو اس میں سلامتی نہیں ہے، بیماری ہے، لیکیج ہے. اسٹاپ نہیں کیا اس نے، لیسوا سے لیکیج ہوگی چیز. تو حامیم اور عین سین قاف کے ذریعے سے گویا ہم سب کا امتحان ہو گیا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے اس کلام پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں، ہم مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ارے بھائی تم کو معلوم نہیں تو تمہارے لیے تو اترا ہے، تو ہمارے لیے اتنا ہی اترا ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب ملتا، اس پر ایمان لانا ثواب ملتا. اب حامیم عین سین قاف بولیں گے تو ثواب ملے گا، جنت کے درجات ملیں گے، اللہ خوش ہوں گے. ثواب ملنا اللہ کی خوشنودی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کے ثواب کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اللہ خوش ہوتے ہیں تو اس پر انعام رکھا ہوا ہے، اس پر معاوضہ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے نا وہ باعث اجر ثواب ہے. اور اس میں سمجھنا سمجھانا اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آئے کسی کو اس کی استعداد ہو تو بہت اچھا, نہیں سمجھ میں آئے تو قرآن شریف پڑھنے سے کیا فائدہ. یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے, ان کے پاس دین کی فہم نہیں ہے. پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو, نہیں پڑھنا ہے تو کیا فائدہ. جاہل جاہل آدمی بول رہا ہے ایسی بات. جب بھی سنو کسی سے تو سمجھ جانا کہ یہ بےچارا جاہل ہے. اب یہ حامی مائن سے ان خواب کو پڑھے گا تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. پڑھنا ہے اس کو, تلاوت کرنا ہے اس کی, نماز میں بھی پڑھنا ہے اس کو. نماز ہوگی اس کے پڑھنے سے, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آنے کا, مرنے تک بھی نہیں آنے کا کہ ہے کیا وہ چیز. اور ایسے بہت سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی اس میں مثال بھی مقطعات کی دی ہے. جب آپ نے فرمایا نا کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور نیکی اس کرنسی کا نام ہے جو آخرت میں چلتی ہے, کرنسیوں کے نام ہوتے ہیں, اس کو 10 ملیں گی. پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. مثال بھی دی آپ نے تو الف لام میم کی دی, جس کا کوئی مطلب کسی کو نہیں معلوم. پڑھنا ہے ترجمے سے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, نہیں تو کیا پڑھنے سے فائدہ. یہ قرآن پاک سے دور کرنے کی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے یہ بھی. اور ترجمہ پڑھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے سے ملتا ہے. ترجمے سے نماز ہوتی, ترجمہ پڑھے تو قرآن پاک کی تلاوت بولتے اس کو, ترجمے کو چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے. ترجمہ الگ چیز ہے, قرآن پاک الگ چیز ہے, اللہ کا کلام ہے یہ. اس کی جو میننگ ہے وہ اپنی جگہ پر مقصود ہے, لیکن اگر وہ اس کے حاصل ہونے کا طریقہ یہی نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن کے راستے سے آدمی جائے, وہ ایک دوسری چیز ہے بالکل. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے یقیناً اپنی بہت ہی علم اور حکمت کی بنیادوں پر اس کلام پاک کلام محکم کو نازل فرمایا ہے. اس میں بہت سے صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں حم میم عین سین قاف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کو استعمال کرنا حفاظت اور حمایت کے معنوں میں ثابت ہے. حم میم میں حمایت اور حفاظت کے معنی پائے جاتے ہیں کچھ. چنانچہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی منام میں آ کر, خواب میں آ کر زیارت فرما کے کہ یہ تم دعا پڑھو, ایک بڑا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا, مشہور ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ابو الحسن شاذلی, سمندر حج کے جانے کے ارادے سے نکلے تھے, سمندر پہ طوفان آ گیا تو رک گئے تھے, اب جا نہیں سک رہے تھے. اور بظاہر حال یہ تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوتی ہے تو حج کو نہیں پہنچ سکتے, تو مخالفین کی طرف سے بہت تان تشنی کہ وہ حج کو چلے. اور جانے والا بول دیا تھا, اپنے شاگردوں کو بھی لے لیا تھا بوسوں کو کہ حج کے چلیں گے, یہی نہیں پتا ہے یہ حالات ہوں گے, جائیں گے بھی نہیں جائیں گے بھی. بہت بےچارے ملول ہوئے, رنجیدہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے دعا سکھائی جس کو ہم حزب البحر کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ نے وہ دعا پڑھی اور ایک مہینے کا سفر ایک ہفتے میں طے ہو گیا, ایک ہفتہ پہلے ہی پہنچ گیا حج کو. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں حمایت کے الفاظ حامیم کے الفاظ ہیں. کاف ہایا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا, تو حامیم میں کچھ حمایت اور حفاظت کا مفہوم ہے. غزوہ بدر کے موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی آپ نے حامیم لا ینصرون ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. اسی وجہ سے بطور استفادے کے, تفسیر کے طور پر نہیں, قرآن پاک سے آپ کسی بھی نیت سے کسی طرح کا استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور یہ ثابت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے, آپ نے بتایا بھی اور صحابہ بھی کرتے تھے کہ قرآن شریف سے استفادہ کرنا اپنے دنیاوی مفادات کے لیے بھی. چنانچہ ہم لوگ بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جا رہا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, جیسے انٹرویو ہے, کسی سے انٹرویو ہے یا کسی سے کوئی سوال جواب ہونے والا ہے, آپ باس کے ساتھ میں کوئی چکر ہے, ناراضگی اور رضامندی کا غصہ ہے, ایسے موقع پر بھی اس کو بزرگوں سے استعمال اس کا ثابت ہے. آپ ایسا کرو اللہ پاک کی مدد ہوگی. اصل اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا طریقہ ہے اللہ کے کلام سے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے ساتھ ایک ایک انگلی بند کر لیتے ہیں, جیسے کاف ہا یا عین صاد, مگر بولنا اس کو ویسے ہی جیسے وہ ہے وہاں پہ, اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے, اور اتنا ہی بولنا جتنا ہے وہاں پہ. مطلب جیسے جس کے اوپر مد ہے اس کو آپ کو تین حرکت کے اتنا پڑھنا پڑے گا کم سے کم. مد کے اندر کیا ہوتا ہے, جس لفظ میں مد ہوتا ہے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو تین حرکتوں کے اتنا پڑھنا پڑتا ہے. اس کو تین حرکت کا مطلب یہ ہے کہ تین مرتبہ آپ انگلی بند کر کے کھولے سے تک کھینچنا اس کو, جیسے کاف ایسا ہے, عین ایسا ہے, اس کو جب مد ہوگا اس کے اوپر تو اس کو اتنا کھینچنا, تو ہی وہ یہ لفظ آپ بول رہے ہیں. کچھ اور عین بول دیا آپ نے تو یہ نہیں بولے آپ, عین کو جتنا بولنا ہے اتنا بولے تو آپ یہاں کا لفظ بول رہے ہیں. اپنی طرف سے عین کافا یا عین ساتھ بول دیا تو یہ تھوڑی ہو, وہ تو دوسرا ہو گیا. وہ ہاں ہے الف کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو, ہاں دو آ جائیں گے اس میں خالی. تو یہ تین حرف پانچ ناموں کے ساتھ میں یہ پانچ انگلیاں بند کرتے ہیں, پھر کھول دیتے ہیں ان پانچ حروف کو بول کے پھر بند کر لیتے ہیں, تو ویسے بند رکھتے ہیں. ایسے یہاں یہ اس میں بھی پانچ حرف ہیں, حامیم عین سین قاف میں بھی, تو اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا, ایک ایک حرف پڑھتے جانا, ایک ایک بند کر لیتے جانا. حامیم عین سین قاف ایسا, پھر ایک مرتبہ اس کو کھول لینا ایسے بولتے ہوئے, پھر دوسری مرتبہ اس کو بند کر لینا ایک ایک ایسے بولتے ہوئے. اب یہ دونوں ہاتھ ایسے ذرا بند کے جیسے ہی رکھتے ہیں, اور جب اس کے پاس گئے آفیسر کے پاس باس کے پاس تو اس کے سامنے اس کو کھول دیا تھا. اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, بندہ تو بیچ میں ویسے ویسے ہی ہے. تو معنی کیا ہے وہ تو نہیں معلوم, معنی میں تو ہم ایمان لاتے ہیں, اللہ عالم وہ مراد ہے, اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں, ہم ایمان لا رہے ہیں. استعمال کے اعتبار سے, فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے پڑھنے میں ثواب ہے, تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے دیگر مقاصد کے لیے بھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ استعمال فرمایا, خود آپ کا اس دنیا میں موجود ہونے کے وقت میں بھی استعمال ثابت ہے, اور منام میں خوابوں میں بشارت میں زیارت کے ذریعے سے سکھانا بھی ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں کسی کو بشارت میں آ کے بتائیں اور وہ آدمی صالح متقی دیندار ہو اور بات جو ہے نا وہ شریعت کے موافق ہو, تو پھر وہ کون آئے خواب میں؟ حضور ہی آئے. حدیث میں خود ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ یہ اس کام کے لیے ہے, یہ چیز اس میں کچھ ہے بات ایسی. واللہ عالم بحقیقت الحال, عام لوگ بہت استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کو, اور یہ اس قسم کی چیزیں میں اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آپ حضرات سے عرض کیا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ عاملوں کے چکر میں نہیں جانا, بلکہ قرآن پاک میں اپنی ضرورت سے متعلق جو آیتیں ملتی جلتی ہیں, مضمون کی روشنی اس پر پڑتی ہے, ان آیتوں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ دنیا کا یہ کام ان آیتوں کی برکت سے کر دیجئے. پوری دنیا میں اللہ کی بات اور اللہ کا کام یہی ہے, پوری کائنات میں اللہ کی بات قرآن پاک ہے, اللہ کا کام کائنات ہے, یہ قول الہی ہے وہ فعل الہی ہے, اور ان کی بات میں اور ان کے کام میں ٹکراؤ نہیں رہتا. وہ بادشاہ ہیں, مالک الملک ہیں, خالق ہیں, مالک ہیں, رب ہیں, ان کو ہیرا پھیری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس لیے ان کی بات کے اندر ان کے کام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر قرآن شریف کی کچھ آیت سے روشنی اپنے کام پہ پڑتی ہے, اس کی یعنی اس کا مضمون کچھ ملتا جلتا ہے, آپ نے ان آیتوں کو پڑھ کے کہا یا اللہ یہ ان آیتوں کی برکت سے یہ کام کر دیے, کچھ جوڑ دکھ رہا ہے اس میں, وہ کام ہو جاتا آپ سن لیتے ہو. دعا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, ڈائریکٹ آپ بولیں کہ یہ میرا کام کر دیجیے, اور یہ ہے کہ میں ان آیتوں سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہوں, فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اپنے اس مبارک کلام سے فائدہ پہنچا دیجیے, تو ہو گیا, فائدہ ہو جاتا ہے. مثالیں بھی اس کی بہت ہیں. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک ہمارے ساتھی تھے, عامل مل نہیں تھے, بہت باصلاحیت تھے. اتفاق کے بعد ایک صاحب آئے, کہنے لگے یار مجھے میرا بھائی جو ہے نا وہ کھو گیا ہے, مطلب یہ کہ بھاگ گیا ہے, اب مل بھی نہیں رہا کہاں ہے. آپ لوگ آپ کسی کو کچھ آتا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی عامل کہ بھائی کچھ بھی آتا ہو تو لکھے دو. انہوں نے کہا اچھی بات ہے میں لکھ کے دیتا ہوں. کاغذ پہ انہوں نے دو آیتیں لکھی, ایک آیت لکھی وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اس کو تم دروازے پہ لٹکا دو. اس کو لٹکا دیا, وہ شام تک واپس آ گیا. اب وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا جو ہے نا, اس کی میننگ یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ. اس کا ترجمہ ہے جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ. مگر یہ جو ہے جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تم واپس ہو جاؤ، تفسیر کے اعتبار سے ایک دوسری بات ہے. تفسیر کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک میں وہ بات جہاں جو لکھی گئی ہے جس مقصد کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے اندر داخل مت ہو، اور جب تم سے تب تم اجازت مانگو، جب وہ اجازت دے تو تم اندر چلے جاؤ، اور اگر وہ تم سے کہیں کہ نہیں میں اس وقت ملنے کی موقف میں نہیں ہوں، جس کا تجربہ تبلیغ والوں کو ہوتا رہتا ہمیشہ، اور اگر وہ کہیں کہ بھائی میں اس وقت تم سے ملاقات کرنے کے موقف میں نہیں ہوں تو تم چلے جاؤ، نہیں تو کیسا نہیں ملتا میں خود گز کے آ رہا ہوں، یہ چکر میں مت جاؤ، یہ عقیل علیکم اور جو ہو فرض ہو، جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو ٹھیک ہے تم واپس ہو جاؤ، کیا پتہ کس کنڈیشن میں ہے کس حالت میں ہے، آپ سے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، کوئی حضور اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہو، کیسے حالات ہیں اندر کے، اندر والا ہی جانتا ہے، صاحب البیت ہے ادرا بھی معاف. تو اس وجہ سے اب آیت کی تفسیر وہ ہے، لیکن آیت کے معنی میں یہ ہے کہ یہ واقعہ جو اس بندے کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ انہیں بھاگ گیا ہے اس کو بلانا ہے. اب ہمارے پاس تو ایسی کوئی طاقت ہے نہیں، کوئی روحانی طاقت ہے نہ کوئی جسمانی طاقت ہے، نہ پولیس پہنچ ہے کہ پکڑ کے اس کو بلائیں. قرآن پاک کی آیت لگا دی وہ عقیل الحکوم جو ہے وہ فرض ہو، واپس ہو جانے کو بولے تم کو تو تم واپس ہو جاؤ، تو ظاہر ہے کہ واپسی کی تو دعا کر دیں کہ واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ. اس کلام الہی کا اب یہ کہ یہ کلام سے ہی وہ واپس آیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ لگاتے تو بھی آئی جاتا، مگر یہ کہ لگانے سے اس کا ایک قرینہ مل گیا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے برکت بھی مل گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ متعدد مرتبہ کے تجربے سے، ممارست سے، یعنی بار بار کے پیش آنے سے پھر اس بار کو تقویت ملتی ہے کہ نہیں اللہ کے اس کلام پاک کا اثر ہے. یہ بول کے پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اس لگانے کی وجہ سے انہیں نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اس لگانے کی وجہ سے نہیں آیا اس کی کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے لگانے کی وجہ سے آیا، یہ بھی تو پاسبل ہے نا بھائی، جہاں وہ پاسبل ہے وہاں یہ بھی پاسبل ہے، دونوں اکول ہیں. اور تجربہ مستقل کئی مرتبہ کا بتا رہا ہے کہ ہو رہا ہے اس قسم کا عمل، اللہ پاک اپنے کلام کا اثر ظاہر فرما رہے ہیں. اپنے حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں قرآن پاک سے اس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ثابت ہے، صحابہ کرام فرماتے تھے، ثابت ہے. دعا کی ایک شکل ہے اصل میں یہ، اللہ کے کلام کی برکت حاصل کرنا، اور جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین اور ان کی مدد کا یقین، ان کے ساتھ اچھا گمان قائم کر کے بندہ ان کاموں کو کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کر دیتے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی، اور جو جتنا زیادہ بدگمانی کے ساتھ اس میں لگتا ہے اتنے زیادہ اس کو اس میں بے برکتی ظاہر ہوتی ہے. اس کا تعلق حسن ظن سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کروں گا. تو کلام الہی ہے، کلام الہی کے اندر تو تاثیرات کی شکلیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی صورتوں میں ہوں گی، کیونکہ کلام اللہ کی جو صفت ہوتی ہے ایک چیز سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جو ذات ہے وہ مرکز ہوتی ہے صفات کی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک صفت دوسری صفتوں سے بالکل الگ ہو کے پائی جاتی ہے، وہ بھی صفت ہے وہ بھی صفت ہے وہ بھی صفت ہے، مگر قوت کا مرکز تو ایک ہی ہوتا نا. وہ جس ذات سے صفت نکل رہی ہے اس ذات کے اندر وہ صفت ہے، وہ تو وہ دوسری صفات کے ساتھ تعلق ہے اس کا، وہ گہرا ربط ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے کلام الہی جو اللہ پاک کی صفت ہے، علم الہی جو اللہ پاک کی صفت ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں علم ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں ربوبیت ہے، اس میں رزاقیت ہے، اس میں کرم فرمائی ہے، معاف کرنا ہے، توابیت ہے، غفاریت ہے، ستاریت ہے، انتقام ہے، عزت دینا ہے، شفاعت، سب چیز اس کے اس صفت کے ساتھ یہ ساری صفتیں بھی لگی ہوئی ہیں. اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ جس کی وہ صفت ہے اس کی یہ ساری صفات ہیں. آپ کے اندر ایک صفت ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ دوسری بھی نہیں ہے، وہی الگ ہو کے پائی جاتی ہے. لکھنا آپ کو آتا ہے تو جب لکھنے کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہوئی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لکھنے میں قوت بھی ہوتی ہے، لکھنے میں فہم بھی ہوتا ہے، لکھنے میں علم بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بات اس پر آ گئی کہ یہ ہیں آیات حروف مقطعات، اور ان کے کوئی معنی جو ہے وہ عام طور پر معلوم نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ بے انتہا فضائل پر بھی شامل مشتمل ہوتے ہیں، فوائد پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کی تلاوت کا بھی فائدہ ہے، اس پہ ایمان لانے کا فائدہ ہے. اگر کوئی آدمی اتنے پہ ایمان نہیں لایا تو کافر ہو جاتا. عجیب بات ہے، دیکھیے آپ، بھائی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نہیں مانتا، بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بولا کہ قرآن پاک کے ایک جملے کا بھی کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے. جمیع ما انزل بہ اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، وہ جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے سب کو ماننا پڑتا ہے. یہاں سے ایک عقدہ کھل گیا ایک بہت بڑی گرا کھل جائے گی. وہ یہ کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں مسلمان سب برابر ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا, مسلمان رہے گا وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا نہیں مانتا, کلمہ تو برابر پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, پھر بھی آپ اس کو اسلام سے نکال دیں گے. یہ باریکی سمجھنے کی ہے تھوڑی سی. ارے بھائی مولوی ان کو کافر بولتے ہیں, ان کو کافر بولتے ہیں, ان پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں, ان کے پاس تو چھاپا بولے پرنٹنگ پریس ہے ان کے پاس کافر بنانے کا, سب یہاں سے مانتے مسلمان ہی مسلمان ہیں. ایسا کہتا رہتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا, پھر ایسی کوئی بات نہیں بولنا, ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے لا الہ الا اللہ کو جھٹلا دیا گیا ہو. اب کسی نے اس جملے کو کھا لیے, دو اتنے پانچ حرف کو اگر کہا کہ نہیں مانتا تو اس نے اتنے حصے کو اللہ کا کلام نہیں مانا, اللہ کا کلام نہیں مانا اور اللہ کہہ رہے میرا کلام ہے, تو اس نے جھٹلایا کس کو؟ اللہ کو. اللہ کو جھٹلانے کے بعد لا الہ الا اللہ بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, محمد رسول اللہ بولنے کے بعد اس کو جھٹلانے کے بعد محمد رسول اللہ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول کو بھی اس نے جھٹلا دیا, قرآن کو بھی جھٹلا دیا, اللہ کو بھی جھٹلا دیا, تو کس اللہ کو ایمان لانے کو بولے تھے تیرے کو؟ ایسے اللہ کو تو جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ, کس رسول پہ تو ایمان لایا تھا؟ تو تکفیر کے اصول ہیں, یہ نہیں کہ دنیا میں جو بھی ہوں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہی ہوگا. اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں مسلمان بہت کم ہو رہے ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں, اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کم مسلمان باقی رہتے کم مسلمان نہیں رہتے. بے شمار فرقے پیدا ہوتے ہیں, بے شمار گروپ پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ اپنے کو مسلمان بھی بولتے ہیں اور ساری حرکتیں غیر اسلامی کرتے رہتے ہیں, سارے عقیدے غیر اسلامی اختیار کرتے رہتے ہیں, قرآن کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں, حدیث کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں, اللہ کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں, رسول کے خلاف باتیں بولتے رہتے ہیں. اب علماء بتاتے ہیں کہ اس سے تو آدمی کا ایمان جاتا ہے, تو کہنے لگے بھائی کیسے ایمان جاتا, سب لا الہ الا اللہ, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں آپ, جھٹلا بھی رہے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھ بھی رہے ہیں جھٹلا بھی رہے ہیں, تکذیب لازم آ جاتی ہے اس سے. جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے ان چیزوں میں کسی ایک بات کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے ایمان کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے, کہ سات باتیں جو ہیں اس میں سے کسی ایک پر بھی اثر نہیں ہونا, آپ کی بات کا آپ کے کام کا. سات ہی باتیں ایمان لانے کی باتیں زیادہ لمبی نہیں ہے, لیکن آدمی کا عمل ان سے جب متعلق ہوتا ہے تو بہت لمبا ہے, وہ اس کی پوری دنیا ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان حروف کے استعمال فرمانے کے بعد کہ کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, اسی طرح وحی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف, اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف دوسری کتابوں میں وحی فرمائی ہے. وحی فرماتے ہیں کون؟ اللہ, جو کہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وحی جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور اللہ کون ہے؟ وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے. سب سے زیادہ تعارف قرآن پاک میں اللہ ہی کا ہوتا ہے, اور میں شروع میں یہی بات عرض کیا تھا درس کے شروع میں, کہ اصل یہ فوکس کرنا ہے کہ کیوں اللہ پاک اپنے کو اتنا بول رہے ہیں, اپنا اتنا تعارف کرا رہے ہیں. بندے کے ذہن میں اللہ جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھے ہوئے نہیں, بندے کے دل میں اللہ پاک کی جو عظمت بڑائی بیٹھنی ہے وہ بیٹھی بھی نہیں. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے, یوحی الیک, وحی فرماتے رہتے ہیں. یوحی فعل مضارع کا صیغہ ہے, اس میں استمرار ہے, یعنی یہ تو سلسلہ آپ کے ساتھ رہتا ہی ہے, ہوا صرف ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو سلسلہ ہے, جب سے آپ کو اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی شروع فرمائی تو وحی فرماتے ہی رہتے ہیں. اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے سب کے ساتھ ہوا تھا, اور آپ کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوگا, چونکہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کے بعد کے لیے لفظ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وحی کے مضامین کے سلسلے میں جہاں کہیں جو بات کہی گئی تو پہلے کی بات کہی گئی, بعد کی نہیں کہی گئی. بعد کسی کے بعد وحی آنے ہی نہیں ہے, آپ کے بعد کسی کے بعد وحی نہیں آئے گی, اور جو آپ کے بعد کسی کے پاس وحی آنے کی بات کرے گا وہ کافر ہے, حدیثوں میں بتا دیا گیا ہو, چونکہ پھر حدیثیں جھوٹ ہو جائیں گی. قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے, 200 سے زیادہ دلیلیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی. آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور جو آپ کے بعد کی نبوت کو مانے گا. ہو گیا کام, بند ہو گیا پانی؟ چلیے اچھا ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم. اللہ ہی کی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, اور اللہ ہی کی ہیں وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ملک ہے اور اللہ پاک کے لیے ملک ہے. ملک ملکیت کو کہتے ہیں, مالک ہونے کو, اونرشپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک بھی ہے اور اللہ پاک ہی ان پر حاکم اور بادشاہ بھی ہے. آسمانوں میں بھی جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں. حق تعالیٰ شانہ اپنی بات بتانے میں جن باتوں کو بہت زیادہ متوجہ فرمایا, جن باتوں کو ذکر فرمایا, اس میں سے یہ بہت مرکزی مضمون ہے. اس میں بھی ملکیت کا مضمون, بندوں کو علم نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض ان کے حالات کے ساتھ میں, ان کے حالات کی وجہ سے کہ ان کو بھی کوئی ملکیت ہے. انسان کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ملکیت ہے, حالانکہ خود انسان اپنا مالک نہیں ہے. تو اس کی ملکیت میں جو چیز ہوں گی وہ اس کی کیسے ہوں گی؟ انسان خود اپنا مالک نہیں ہے. ابھی تو غلامی کا رواج نہیں ہے. جب غلامی کا رواج تھا تو غلام جس کا غلام ہے وہ اس کی چیز ہوتی تھی, اس کو بیچتا تھا, خریدتا تھا. اس کے پاس کچھ رہا تو وہ کس کی ہوتی تھی؟ وہ اسی کی ہوتی تھی جو اس کا مالک ہے. غلام کے پاس کوئی چیز ہوگی تو وہ آقا کی ہی ہوگی. خود غلام اس کا ہے تو غلام کی ہر چیز آٹومیٹکلی اس کی ہو جاتی ہے. کون سا انسان خود اپنا مالک ہے, خود پیدا ہوا ہے؟ کوئی انسان اپنا مالک نہیں, وہ تو خود دوسرے کی ملکیت میں ہے. ہر انسان دوسرے کا مملوک ہے, وہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر فرمایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی مالک میں ہوں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما, اسی کی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, اور اسی کی ہیں وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں, اور اسی کی ہیں وہ سب چیزیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں. اس میں سب آ گئے. پراپرٹیز خالی نہیں آئے, معدنیات خالی آ گئے, دریا پہاڑ آ گئے, صرف جنگل آ گئے, جنگل کے درخت اور پودے آ گئے, چیزیں آ گئے نہیں. مخلوقات کے اندر حیوانات, جمادات, نباتات, انسان, انسانوں میں حاکم اور محکوم اور عالم اور جاہل اور غریب اور امیر اور تندرست اور بیمار اور مومن اور غیر مومن, مسلم اور کافر, سب آ گئے. وہ سب کے مالک وہ ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما. جب ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں تو اب ہمارے بچوں کے ہم مالک ہیں کیا؟ ہم نہیں ہیں. ہماری بیوی کے ہم مالک نہیں ہیں. اچھا, بیوی بچوں کے تو مالک نہیں ہیں, امریکہ والے خود ہی سمجھا لیتے, وہ تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ. جن چیزوں کے ہم اپنے کو مالک سمجھتے ہیں ان کے بھی نہیں ہیں. جیسے کپڑا ہے, جیسے گاڑی ہے, جیسے پراپرٹی ہے, مکان ہے, دکان ہے, ان کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. کیونکہ ہم خود کسی اور کی ملکیت کے ہیں. تو جو کپڑا ہمارے پاس ہے وہ بھی کسی اور کے ہے. اس کا خالق کوئی اور ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے. جس مال سے ہم نے حاصل کیا ہے وہ مال کا مالک کوئی اور ہے. مالک ہر شے خدا است, ہر شے کا مالک اللہ ہے. وہ ای امانت نزدما, کیا ہے وہ نزدماست, چند روزہ نزدماست, کہ یہ امانت جو ہے چند دن میرے پاس ہے. انسان کے پاس امانت ہے ہر چیز, خود اس کی جان بھی, خود اس کا مال بھی, خود اس کی جائیداد بھی, خود اس کا سامان بھی, خود اس کا یعنی اس کی طرف منسوب جو ملکیت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بھی, اور جو اس سے متعلق ہیں وہ تو بدر جولا ہیں. اچھا, سارا جھگڑا جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, اللہ میں بندے میں. سب سے زیادہ کفور ناشکراپن جو ہے نا وہ انسان میں ہے پوری کائنات کے اندر, اس سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں ہے. قتل الانسان ما اکفرہ, انسان کا ستیاناش کتنا بڑا ناشکرا ہے. قرآن پاک میں ہے ناشکراپن ہمارے اندر ہے, کفر ہے. اس کا ہوتا کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ جو اختیار ہمیں ملا ہوا ہے تھوڑا سا تصرفات کا، اس کے دھوکے میں آ کر ہم اللہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن کے. آپ بھی کچھ ہے نا، میں بھی کچھ، آپ کی بھی مرضی ہے نا، میری بھی مرضی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں. اور یہی ہے سب سے بڑی نادانی، کیونکہ امتحان اسی چیز کا ہے کہ یہ اپنی انا کو، اپنے میپن کو، اپنی ملکیت کو سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، یا سمجھتا ہے کہ ہے. اس وجہ سے یہ قرآن پاک ہے اس کی اصلاح کے لیے. اب یہ جو مضمون ملکیت کا ہے، کیونکہ اگر ملکیت کا مضمون آدمی کے ذہن پر کھل گیا کہ مالک اللہ ہے، تو پھر تصرف کا مضمون بھی کھل جائے گا کہ اپنی مرضی سے تصرف کا مجاز نہیں ہوں میں، وہ جو مالک ہے وہ تصرف کرے گا. ادواری صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بہت ہی زیادہ کھولتے تھے اپنے بیانات کے اندر، اور وہ مختلف چیزوں سے سمجھاتے تھے. جیسے خود انسان کو پکڑ لیتے تھے، اس کو بولتے تھے کہ یہ ہاتھ تیرا، یہ کس کا ہے یہ ہاتھ. اب اس کو وہ سمجھ میں آئے تک چھوڑتے نہیں تھے کہ نہیں یہ ہاتھ، وہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہوتا. وہ سمجھاتے تھے کہ واقعی تیرا کیسا ہو سکتا، تو بتا، تو خریدا، تو بنایا، تو کیا تیرا کیسا ہو سکتا یہ بتا ذرا، یہ ہاتھ تیرا کیسا ہو سکتا ہے، کس اعتبار میں تیرا ہے، کیا نسبت ہے تیرا ہونے کی، تیرا تو ہوتا نہیں آتی. اب وہ پھر وہ ان کے اندر بزرگی بھی تھی، پھر قرآن حدیث کی آیتیں بھی، پھر سب مضمون اس پر کھلتا چلا جاتا، ہاں واقعی یہ ہاتھ تو میرے نہیں ہوتے، یہ پیر. اب وہ تھوڑا سمجھا تو پورا سمجھ میں آیا تھا آٹومیٹکلی، تو بولے ہاتھ بھی میرے نہیں، پیر بھی میرے نہیں. پھر اس کو بتاتے تھے کہ تیرے پیر کے ناخن سے لے کے تیرے سر کے بال تک کوئی چیز تیری نہیں ہوتی، اور تو یہ یقین کر، اور کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں میرا نہیں ہوتا، یہ سر کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اندر باہر سے ایک چیز بھی میری نہیں، چونکہ نہ تو پیدا کرا نہ تو خریدا. ملکیت یا تو خرید کے ہوتی ہے، پیدا کر کے ہوتی ہے، نہ تو خریدا نہ پیدا کرا، پھر تیری کیسا ہوتی ہے. اور جیسے تو اپنے پوری باڈی کے بارے میں یہ حکم لگائے گا، جب تو تیرا نہیں ہوتا تو تیری طرح منسوخ ہونے والی چیز ہے، تو خود مملوک کسی کا تو تیری چیزیں مملوک، وہ ظاہر ہے وہ اسی کی ہوں گی جس کا تو ہے. اور ویسے بھی جن چیزوں پر آدمی کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا لگا لیتا ہے اپنے ساتھ میں. اور فرمایا انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر تصرف چل جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، جس پہ تصرف نہیں چلتا اس کو اللہ پہ لچھوڑ دیتا ہے. اس سے آپ پوچھیں گے کہ آسمان کس کا ہے، تیرا ہے کہ نہیں میرا نہیں، اللہ کا ہے بولیں. یہ چاند سورج کس کے ہیں، اللہ پاک کے ہیں، پتا ہے کہ کنٹرول اس پہ نہیں ہے. یہ ہوائیں کس ہیں، اللہ پاک کے ہیں. یہ بڑے بڑے پہاڑ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں. اچھا یہ زمین کا پلاٹ کس کا ہے، یہ میرا ہے. بھائی پوری زمین جب تیری نہیں ہے تو یہ پلاٹ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ شریعت کے جو احکام ہے وہ انتظامات کے واسطے، اس کی نفی مقصود نہیں ہے، مگر حقیقت کا ادراک اصل ہونا ضروری ہے پہلے. یہ مجازی نسبتیں ہیں، مکان کی نسبت، گاڑی کی نسبت، کپڑوں کی نسبت، سامان کی نسبت، مال کی نسبت، جویلری کی نسبت، لباس کی نسبت وغیرہ وغیرہ، یہ نسبتیں مجازن ہیں. حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں کے بھی اللہ ہی مالک ہے، اور خود میرے بھی اللہ ہی مالک ہے، اور آسمان و زمین کی اللہ ہی مالک ہے. اللہ اس مضمون کو ہزاروں جگہوں پر بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، کیونکہ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملکیت اگر کھل گئی بندے پر تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جانے میں سہولت ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ناخن تیرے نہیں ہے تو پھر ناخن پہ تیری مرضی بھی نہیں چلنا چاہیے، اور جس کے ہیں اس کی چلنا چاہیے. بال تیرے نہیں ہے تو بال پر تیری مرضی بھی نہیں چلنا چاہیے، اس کی اس سے پوچھ کے کرنا پڑے گا تیرے کو کہ بھائی تم کو کیسے بال چاہیے. لباس تیرا نہیں ہوتا تو لباس میں تیری مرضی نہیں ہونا چاہیے، تیرے بچوں کے لباس میں تیری مرضی نہیں ہونا چاہیے، تیری بیوی کے لباس میں تیری مرضی نہیں ہونا چاہیے، نہ بیوی کی مرضی ہونا ہے نہ تیری مرضی ہونا ہے. ملکیت ہوتا اصل میں یہ کہ میں اور میرا، یہ جتنا مضبوط ہے انسان کا اس وقت تک دین سے اتنا دور ہے انسان. اور جب یہ کھل گیا کہ میں تو اپنے آپ کو پہچانے ہی نہیں کبھی، کیونکہ میں نہیں کھل گیا کسی پہ، میں ایک راز ہے اللہ پاک کے رازوں میں سے کھلتا ہے. وہ جن پہ کھلتا ہے وہ بولا نہیں, وہ یونیورسٹی والوں پہ کھلتا ہے, وہ کالج والوں پہ اسکول والوں پہ نہیں کھلتا. وہ میں رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی وجہ سے میرے پاس بھی میں ہے, آپ کے پاس بھی میں ہے, آپ کے سب کا ملا ہے تو بھی میں چھ, پوری دنیا کا ملا ہے تو بھی میں ہے, الگ الگ کر دیا تو بھی میں چھ. میں جو ہے نا وہ ہے ہر جگہ, وہ ایک خاص بات ہے. وہ تو میں تو جو ہے وہ کبھی کھلتا نہیں. میرا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تصرف میں ہرا دیتا ہوں بیچ میں. میرا ہے نا, لہذا میری مرضی. اللہ فرمانے میں تیرا نہیں ہوتا. قرآن پاک سے یہ مضمون بہت کھولا گیا ہے, بہت بتایا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کے مالک چونکہ خالق اللہ ہے, تو جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. ملکیت اللہ پاک کی ہے. اسی مالکیت کی وجہ سے سوال جواب ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم مالک ہیں اپنے باڈی کے, تو ہم اپنے باڈی میں تصرف کے مجاز ہو سکتے تھے, نہیں ہے. نماز پڑھنے کو دل بولا تو پڑھوں گا, نہیں تو سو جاؤں گا. ہم کو اختیار نہیں ہے اس کا. نماز کا ٹائم ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اپنی انگلی خود سے کاٹ لیں, کر سکتے ہیں ایسا؟ میں اپنی انگلیاں کاٹ دینا چاہ رہا ہوں, خودکشی کر لینا چاہ رہے ہیں, کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے انسان کو اپنے صحت کی حفاظت فرض ہے, کیونکہ دوسرے کی چیز ہے نہیں تیرے پاس یہ. اسی وجہ سے کھانا فرض ہے, پینا فرض ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں رہتا. اگر کوئی آدمی کھایا نہیں اور مر گیا اور کھانا اس کو میسر تھا, گنہگار ہے. میری مرضی میں کھاتا ہوں تو بھی, نہیں کھاتا ہوں تو بھی, وہ جوتے پڑیں گے جس کے حد میں. آپ کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہیں؟ کھلاؤ اس کو, پلاؤ اس کو, سلاؤ اس کو. ان لنفسی کا علی کا حق کا, نفس کا حق ہے. کھلانا بھی ہے اس کو, پلانا بھی ہے اس کو, سلانا بھی ہے اس کو. سردی میں سردی سے بچانا ہے, گرمی میں گرمی سے بچانا ہے, بارش میں بارش سے بچانا ہے. وہ اللہ کی ذمہ داری, بلکہ جب بندہ اس کو لیتا ہے نا تو یہ سارا دین ہو جاتا ہے. اللہ کی ذمہ داری کے کانسیپٹ کے بغیر, تصور کے بغیر, یقین کے بغیر جب یہ آدمی ان چیزوں کو لیتا ہے تو وہ دنیا بن جاتی ہے. چیز تو دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے دور ہونے کا, غافل ہونے کا نام ہے. سامان رکھنے کا نام دنیا نہیں ہے, اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. ان کی نافرمانی کا نام دنیا ہے. ان کی نافرمانی اگر دین میں ہو رہی ہے, دین کے کام کرتے ہوئے, تو بھی وہ دنیا ہے. ان کی فرما برداری دنیا میں ہو رہی ہے, تو وہ دنیا بھی دین ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, صحت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں. وہ اسی وجہ سے ہمارے نہیں ہے اس میں, اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کرے والے وہی کر سکتے. تو جیسے جان کے اندر ہے معاملہ, ایسے ہی جان سے اطراف میں جو نعمتیں گھوم رہی ہے اس میں بھی وہی چیز ہے. تو اپنی اولاد میں بھی وہی ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں بھی وہی ہے, دوست احباب کے ساتھ میں بھی وہی ہے. اسی لیے دوستی میں ہم آزاد نہیں ہیں جسے چاہے کر لیں, دشمنی میں آزاد نہیں ہے جسے چاہے کر لیں. نہیں, اللہ کو دوستی پسند ہے, سب سے دوستی ہو رہی. اللہ کے دشمن سے بھی دوستی ہو رہی, دوست سے بھی دوستی ہو رہی. ارے یہ کس نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا پوری دنیا والوں سے دوستی ہی کرنا ہے؟ آپ آزاد ہیں کہ دوستی میں؟ اچھا دشمنی کرنا ہے تو بس جو اللہ کے نیک بندے ان سے بھی دشمنی ہوگی, جو برے بندے ان سے بھی. یہ کون بتایا آپ کو کہ سب سے نفرت ہی نفرت کرتے جاؤ؟ نہ نفرت اصل ہے, نہ دوستی اصل ہے. ان کی خاطر سے کام کرنا اصل ہے. دوستی کرنے کا حکم ہے تو دوستی اصل ہے, نفرت کرنے کا حکم ہے تو نفرت اصل ہے. اشداء والکفار رحماء بینہم. خدا کا دشمن ہے وہ, تم اس کو اپنا دشمن نہیں بولو گے تو تم کیا خدا کی وفاداری کر رہے ہیں؟ جو خدا کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن, جو خدا کا دوست وہ تمہارا دوست. نہیں, میں تو سب سے دوستی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, جب پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کو کیا حق تھا کسی سے دوستی کا, سب سے دوستی کا, جب پتہ چل جائے گا. ہم نہیں ہیں اس کے مجاز کہ ہر ایک سے دوستی رکھیں, اور ہم اس کے مجاز نہیں ہیں کہ ہر ایک سے دشمنی رکھیں, اور اس کے مجاز نہیں ہے کہ جس سے ہم چاہیں اس سے رکھیں, جس سے نہ چاہیں. من احب للہ و بغض للہ. چاہت کی اور نفرت کی, دوستی کی اور دشمنی کی, خرچ کرنے کی, روکنے کی, سب چیزوں کی پابندی ہمارے اوپر ہے. ہم بندے ہیں. اس کو کہتے ہیں توحید فی العبودیت. ایک ہوتی ہے توحید فی العبادت, اور ایک ہوتی ہے توحید فی العبودیت. توحید فی العبادت کا مطلب ہے کہ جو عبادت کے کام کیے جاتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرنا. توحید فی العبادت کا مطلب ہے جو اللہ کے لیے جو عبادت کے کام ہوتے ہیں, جس میں صرف جو اس میں عبادت والا مضمون پایا جاتا ہے, صرف نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, طواف ہے, عمرہ ہے, نظر ہے، اعتکاف ہے، یہ چیزیں خالص عبادت ہیں، یہ اس میں کوئی دوسرا پہلو نہیں پایا جاتا. اور اسی وجہ سے ان چیزوں کا فائدہ آپ کو یہاں دنیا میں فوراً دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مرے تک دکھنا ضروری نہیں ہے. روزہ رکھو، رکھتے رہو، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے نماز پڑھے تو؟ ابھی تو کچھ نہیں دکھیں گے آپ کو، دکھ بھی سکتا ہے اس کی کچھ برکات نظر آ جاتے ہیں، اس کی برکات نظر آئیں گی، اصل ثمرہ تو نظر نہیں آئیں گے کبھی، اگر اور کبھی نہیں بھی دکھ سکتا. وہ عبادت انجام عبادت ہے، وہ ان کا رائٹ ہے کہ چونکہ میں خالق ہوں تیرا، میں مالک ہوں تیرا، میں حاکم ہوں، لہذا میرا یہ حق بنتا ہے کہ تو میرے سامنے یہ کام کر، چاہوں تو ثواب دوں، چاہوں تو نہ دوں، مگر وعدہ کر رہا ہوں کہ دے دوں گا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی. عبادت جو ہے نا اس پر معاوضہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہیں ہوا کرتی. اس ملک میں اگر ہم ہیں اور یہاں کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس پہ الگ چیک ملتا ہے کیا؟ قانون کو فالو کر رہے ہیں بول کے؟ قانون فالو کرنے کا کوئی چیک ہوتا کیا؟ قانون توڑنے کا جرمانہ ہوتا، قانون فالو کرنے کا کوئی چیک نہیں ہوتا. تو نماز کا کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے تھا اصولاً، روزے کا کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ان کی مہربانی ہے، اسی وجہ سے وہ آرام الرحیمین ہے. ارے میں تو لگا دے رہا نا کام، لے لے، دے دوں گا، نماز پہ یہ دوں گا، تلاوت پہ یہ دوں گا، ذکر پہ یہ دوں گا، روزے پہ یہ دوں گا، اعتکاف پہ یہ دوں گا. تو جو عبادت والے کام ہوتے ہیں اس میں صرف اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے اس کو نہیں کرنا، اور اپنے کرنے میں بھی، اس کام کے کرنے میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کو شامل نہیں کرنا اپنی نیت اپنے ارادے میں، یہ توحید فی العبادت کہلاتی ہے. اور ایک ہوتی ہے توحید فی العبودیت. فی العبودیت کا مطلب اپنے آپ کو بندہ بنا دینا. اپنے کو بندہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت کی نفی کر دینا، کہ میں مالک نہیں ہوں اپنا، جو آپ بولے وہ کروں گا، جیسا آپ بولے ویسا کروں گا، جب بولے وہ کروں گا، اپنی صفات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی محبت میں، اپنی نفرت میں، اپنے خرچ میں، اپنے آمدنی میں، اپنے کمانے میں، اپنے کاموں میں، اپنی عادتوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہنے سہنے، اس کو توحید فی العبودیت کہتے ہیں. اس مضمون کے لیے یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بہت ہی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، جگہ جگہ آتا ہے کہ ملکیت جو ہے اس کی مضمون کھل جائے مسلمان پر، کہ میں جو ہے خالق ہوں سب کا تو میں مالک ہوں سب کا، آسمانوں کا بھی اور آسمانوں کے اندر کا بھی، زمین کا بھی اور زمین کے اندر کا بھی، اور آسمان اور زمین کے درمیان کا بھی، اور جو کچھ آسمان زمین کے نیچے ہے اس کے بھی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى وهو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و برتر ہے اور بہت عظمتوں والا ہے. اب اسے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اتنا بڑا مالک ہے، سب کا اونر ہے، تو کتنا بڑا وہ ہے، کتنی برتری اس کو حاصل ہے اور کتنی عظمت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، عظیم ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، آسمان اوپر سے پھٹنے کے قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری کا آسمانوں پر اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی حالت پر رہنے پہ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے تھاما ہوا ہے ان کو، مگر اللہ کی عظمت سے اتنے زیادہ وہ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اطف السماء اطا وحق لها ان تطا، آسمان جب کسی وزنی چیز کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تخت وغیرہ کے اوپر، تو جو چرچراہٹ اس میں ہو جاتی ہے زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے، وہ کیفیت آسمانوں کی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے. اور دوسرے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عظیم و برتر ہیں، اگر دنیا کے کچھ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوا، آسمانوں کی جو مخلوق ہے وہ اس عظمت کو اللہ پاک کے تسلیم کرتی ہے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. اس جو مضمون کے ساتھ میں یہ آیت جڑی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہے، اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چار اینچ کی جگہ آسمان میں نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہیں ہے، پورے آسمانوں کے اندر کوئی ایک بالش کی، ایک روایت میں ایک بالش کا لفظ ہے اور ایک روایت میں چار اینچ کا لفظ ہے، کہ چار اینچ کی اور ایک بالش کی جگہ پورے آسمانوں میں کہیں نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جب کوئی فرشتہ وہاں پہ نہیں ہے جو اللہ پاک کے لیے سجدہ کیا ہوا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو جن کے پاس معرفت ہے اور جن کے پاس پہچان ہے اللہ پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ان کے علو کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اللہ پاک کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ، فرشتے تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں اور حمد بھی کرتے رہتے ہیں، وہی فرشتے جن کو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اور اللہ پاک کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کے معنی آتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اسی لیے تسبیح پہلے ہوتی ہے. اور تحمید کے معنی آتے ہیں اللہ کو ہر کمال سے موصوف قرار دینا، اتنے کمالات ہیں ان سب سے موصوف اصل اللہ کی ذات ہے، کسی بھی چیز کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، جس میں بھی کمال نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. وہ چیز کا اپنا وجود ہی کچھ نہیں تھا، اس کا اپنا ارادہ کچھ نہیں ہے، تو کمال کہاں سے آ جائیں گا؟ ایک پھول ہے، پھول کے اندر بیوٹی ہے، کلر ہے، کٹنگ ہے اس کی، شائننگ ہے اس کی، خوشبو ہے اس کی، مہک ہے اس کی، خود اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں انہیں اپنے اندر کہاں سے ڈالیں گی؟ خود اس میں کوئی حیات نہیں ہے، خود اس میں کوئی، خود اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خود اپنے کو پیدا نہیں کر سکتی. ایک کلی جو خود اپنے کو نہیں پیدا کر سکتی، ایک پھول جو خود اپنے کو نہیں، اس کا اپنا وجود نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں اس میں سے نظر آ رہی ہیں یہ حمد کس کے لیے ہوں گی؟ قابل تعریف بات، یہ خوبصورتی، یہ بیوٹی، یہ حسن، یہ کہاں کی ہے؟ یہ ادھر کی، دوسری ہے، یہ اللہ کا حسن ہے، وہ اللہ کا کمال ہے. وہ کیسی خوبصورت، کیسا خوبصورت پھول بنایا ہے، کیسے اس کی پتیاں ہیں، کیسے اس کا کلر ہے، کیسے اس کی مہک ہے، کوئی بھی کمال والی چیز، بڑے آبشار ہوں، سینریز ہوں، اور جناب والا مخلوقات کے اندر کوئی ہو، طاقت کسی کے پاس ہو، فن کسی کے پاس ہو، دماغ کسی کے پاس ہو، انجینئرنگ کسی کے پاس ہو، اور جناب والا سائنس کسی کے پاس ہو، کچھ بھی ہے، حمد جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، کیونکہ وہ تو وہ مخلوق ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے سے وہ چیز اپنے پاس لاتی ہے، وہ تو اللہ پاک وہاں ظاہر فرما رہا ہے. اس لیے حمد ہوتی ہے اللہ کی اور غیر اللہ کی نہیں ہوتی، اور تسبیح ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کا غیر سبحان کے خاص سبحان نہیں ہوتا، سبحان تو اللہ ہی ہوتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. لمیٹڈ ہونا یہ خود عیب ہے، آپ اندازہ لگا لو. کسی حد کے اندر آ جانا، چاہے وہ آسمان و زمین کی حد ہی کیوں نہ ہو، بہت سی چیزوں سے مل کے بننا، یہ عیب ہے اللہ پاک کے لیے. اس لیے اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم کے اندر لمٹ ہے، جس میں بہت سے اجزاء مل کے بنتے ہیں، جسم کے ساتھ فنا لگا ہوا ہے. اللہ پاک پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے پاکی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ ہے پھر الحمد للہ. تو فرشتے جو ہے نا وہ صبح و شام تسبیحات کے اندر لگے ہوئے، صبح تسبیح کے اندر اور تحمید کے اندر. ویستغفرون لمن فی الارض، اور ایک بات یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ادھر اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں، ادھر استغفار کرتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، تفسیر کبیر دیکھ کے آ رہا ہوں میں، بڑی اچھی تفسیر ہے تفسیر کبیر. تفسیریں جو ہے نا بہت سی قسموں کی ہوتی ہیں، تفسیر بالمنصور ہوتی ہے، تفسیر بالمعقول ہوتی ہے. تفسیر بالمنصور کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی تفسیر بزرگوں کے اقوال سے اور حدیثوں سے کرنا. تفسیر بالمعقول کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر علوم عربیت کو سامنے رکھ کر کرنا، صرف ہے، نحو ہے، گرامر ہے، قاعدہ ہے، بلاغت ہے، ادب ہے، یہ ہے وہ ہے، سب چیزوں کے اعتبار سے اس کلام کا کیا مطلب بن رہا ہے، اور پھر وہ موافق ہونا اور ٹکرانا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے، شریعت کی کسی حکم سے، وہ ہے اس کے اندر، بہت سے ریکوائرمنٹ ہیں. تفسیر کبیر اس معاملے میں تفسیر بالمعقول ہے، اس میں عقلی بحثیں بہت ہوتی ہیں. تفسیر بالمنقول ایک الگ ہوتی ہے، الگ تعبیر ہوتی ہے. تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تفسیر نہیں ہوتی، اس میں جو مضمون نکل رہا ہے اس مضمون کو اپلائی کرنا حالات پر، اس کو تعبیر کہتے ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے، وہ تفسیر نہیں ہوتی. اور ان تین کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو تفسیر بالرائے بولتے ہیں، جو اپنے سمجھ میں آیا بول دینا، یہ حرام ہے. تفسیر بالمنقول بھی نہیں ہے، تفسیر بالمعقول بھی نہیں ہے، تعبیر بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کر دیا ہوا ہے کچھ بھی. لوگ سمجھتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے، بہت گرفت کا کام ہے، وہ پکڑ ہے اللہ پاک کی اس بات پہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس میں انہیں صحیح بھی رہا تو بھی گنہگار ہے، کیونکہ طریقہ کار غلط اختیار کیا ہوا اس نے، طریقہ کار غلط اختیار کرنے کی وجہ سے اگر وہ صحیح مطلب کو بھی پہنچا ہے تو بھی گنہگار ہے. وہ اتفاقا صحیح پہنچ گیا, ورنہ تو صحیح پہنچنے کا راستہ اس نے اختیار کیا نہیں. ادھر سے جانے کا ون وے ہے, کوئی گاڑی ادھر سے آ گئی, کسی سے ٹکر نہیں ہوئی, صحیح کرا غلطی کرا, یہ ہے بات. ٹکر نہیں ہونے کے باوجود بھی غلط ہے, پھر بھی ٹکٹ ملتا ہے اس کو. نہیں نہیں, کسی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں بھائی, میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں, بلکہ اگر بول رہا ہے تو وہ غلط ہے, صحیح ہے, وہ پھر بھی غلطی ہے, وہ اسی وجہ سے اس کو جرمانہ دینا پڑے گا اس کو. وہ ہوتا ہے تفسیر کے رائے میں. تو امام راضی رحمۃ اللہ نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ موجودات میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے جو مؤثر بھی مؤثر ہے, متاثر ہونے کا کوئی نام نہیں ہوتا, اثر ڈالنے کا کام ہے, اثر لینے کا کام نہیں رہتا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے, اللہ کے لیے متاثر ہونا عیب ہے, اللہ پاک متاثر ہونے سے سبحان ہے. اور ایک یہ جتنی جمادات ہیں اور نباتات اور حیوانات ہیں, یہ جو ہے متاثر ہی متاثر ہوتے ہیں, مؤثر نہیں ہوتے یہ. اور درمیان میں اللہ پاک نے انسانوں سے, حیوانات سے اوپر ایک مخلوق رکھی ہے, عالم ملائک جن کو کہتے ہیں, عالم ارواح ہیں, عالم عقول ہیں اور عالم ملائک ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پر مؤثر ہوتے ہیں, ایک سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے متاثر ہے کہ اللہ تو مؤثر ہے سب مخلوق میں, یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے, لیکن ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا فیض ڈالتے ہیں, اپنا اثر ڈالتے ہیں. وہ اپنے سے نیچے والوں پر مؤثر ہوتے ہیں, اپنے سے اوپر والے سے متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ملائک ہیں یہ اللہ کی تو تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ادھر سے ان کو دینے کا ہے, ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں, فیضان کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ خود ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور ان میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی فرشتوں کے اندر کوئی. اسی وجہ سے فرشتے اپنے لیے استغفار نہیں کرتے کبھی بھی, استغفار کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ذنب پایا جاتا, غلطی پائی جاتی ہے. اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں, وہاں غلطی کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے. حتیٰ کہ فرشتے غلطی اس وقت بھی نہیں کرے جس وقت جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اتفسد فیہا من, کیا ہوا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہے نا. اللہ میاں آپ جو ہے نا فساد کرنے والوں کو پیدا کر رہے ہیں, زمین میں ایسا خلیفہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو فساد کرے گا, خون بہائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. تو وہاں پہ بھی وہ قصوروار نہیں ہے وہ لوگ, کیونکہ انہوں نے قصور کی نیت سے بولے ہی نہیں ہے, وہ کوئی آپ کی غیبت کرنے کی نیت سے بولے ہی نہیں ہے. انسانوں کی غیبت کرنا, انسانوں کی برائی کرنا وہاں پہ تھا ہی نہیں. وہ ان کو دکھ رہا تھا کہ بھائی جس چیز سے بنا ہے اس کے تو کچھ ایسے آثار ہیں, پھر لوہے محفوظ میں تو پہلے سے لکھا ہوا ہے نا, وہ بھی پڑھ کے آ جاتے ہوں گے. استغفار فرشتے اپنے لیے نہیں کرتے, اب فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اب ایک جگہ پر یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتے, اور یہاں پر ویستغفرون لمن فی الارض, جو زمین میں ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. تو ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن پاک کی ایک آیت بعض مرتبہ دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو وہ جو آیت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں, وہ گویا اس کی تشریح ہے کہ زمین والوں کے لیے استغفار کرنے سے مراد زمین والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ ایک دوسرا مضمون ہے کہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرنے کا, اور یہ ایک دوسرا مضمون ہے, اس کو اس کے اعتبار سے مطلب نکالنا. اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق پر رحم کی درخواست کرتے رہتے ہیں, یہ استغفار کو شامل ہے اصل میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آپ ایک دم سزا دے کے ختم مت کر دو. کیونکہ تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں انسانوں سے ان کی گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرنے لگ جاؤں تو ایک بھی زمین پہ زندہ نہیں رہے گا. وَلَا يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ان کا سلسلہ چلتا رہے, ان کو باقی رکھیے, تھوڑے دن رہنے دیجیے, ان کو مہلت دیجیے, ان کو جو ہے موقع دے دیجیے, اس میں سے توبہ کریں گے اس میں. تو وہ یہ اس قسم کی جو دعا ہے وہ پوری مخلوق کو شامل ہے, مومن وال ایمان والوں کو بھی شامل ہے, بے ایمانوں کو بھی شامل ہے, کہ ایک دم عذاب دے کے ان کو دنیا میں سے تباہ برباد مت کر دیجیے, بلکہ ایک رحم کی درخواست کرتے ہیں. اور رحم کی درخواست کرنے کے بعد اللہ پاک جس پہ رحم کرنا ہے رحم کرتے ہیں, جس پہ نہیں کرنا ہے, جو فائل تو وہی ہیں. ان کا کام تو صرف درخواست کرنے کا ہے, اس درخواست کے اندر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیضان ہے، رحم ہے، کرم ہے، وہ اس کے لیے گویا ایک سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہوں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ الَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سن لو اس بات کو کہ بے شک اللہ وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اس کی یہ صفتیں ہیں اور ان کو معلوم ہے فرشتوں کو، اس وجہ سے ان کی یہ درخواست رہتی ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنایا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے دوستی کی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا مددگار سمجھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نگران ہے. جو ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور ان کی باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو اس کام سے ہٹاؤ. حق تعالیٰ شان ہو جس انداز سے یہاں یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ تو نہیں چاہتے، چونکہ آپ تو میرے خلیفہ ہیں، تو آپ تو میں جو چاہتا ہوں وہ چاہیں گے، لیکن اب جس اعتبار سے آپ کو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ نہیں ہوتا ہوا دیکھ کے آپ پریشان ہوں گے. دیکھو آپ وکیل نہیں ہیں، آپ کا کام انذار اور تبلیغ ہے، پہنچا دینا، ڈرا دینا، سمجھا دینا ہے. بقیہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہ جائیں، اور اگر جا رہے ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے وہ میرے پہ چھوڑ دیجیے. اللہ حافظ علیم کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس کا نگران ہوں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ بھی میں نمٹوں گا. آپ تسلی میں رہیے، آپ اپنا فرض انجام دے دیے ہیں، لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ کے بعد ہر کوئی آدمی مان جائے، یہ ضروری نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں. پورے پیغمبروں کی طرف سے یہ بات ہمیشہ اللہ پاک نے بتائی ہے کہ پیغمبر کسی کو زبردستی ہدایت دینے پر مسلط نہیں ہے، کسی کو زبردستی سیدھا کرنے پر مسلط نہیں ہے. لوگوں کا صحیح ہونا اور لوگوں کا غلط ہونا یہ ایک دوسرا نظام ہے، اور سارے لوگوں کو صحیح ہونے کی ترغیب دینا اور غلط راستے سے ڈرانا یہ ایک دوسرا نظام ہے. سارے لوگ صحیح کبھی نہیں ہوں گے، کیوں وہ بھی بتا دیا گیا ہے، چنانچہ آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کی جو عربی میں ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں اصل بستیوں میں جو سب سے اصل ترین بستی ہے ان بستی والوں کو، اور اس کے اطراف میں جو ہے ان لوگوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے فرمایا گیا تو تدریجاً آہستہ 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 اس کو بڑھایا گیا. پہلے یہ تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے خاندان والوں کو جمع کرو اور اس کے بعد ان کو ڈراؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور لوگوں میں بڑائی بیان کرو. اس موقع پر یہ آیت آئی تھی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں اور خاندان والوں کو جمع کرو اور ان کی تبلیغ کرو. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ جو جن لوگوں کو ابھی تک ان کے آبا بہت دنوں سے جن تک تبلیغ نہیں پہنچی ہے، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، آپ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث بنایا ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، کیونکہ بنو اسماعیل میں زمانے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو وہ لوگ مراد تھے، ان کو آپ ڈرائیے. اب ان آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ ام القرا والوں کو ڈرائیں. ام القرا کے معنی آتے ہیں ساری بستیوں کی ماں. تو ساری بستیوں کی ماں جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے، اس وجہ سے اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ والوں کو آپ ڈرائیں. مکہ مکرمہ کا نام ام القرا بھی ہے، یا اس وجہ سے کہ عرب میں سب سے پہلے بستی جو وجود میں آئی وہ مکہ کی وجود میں آئی، پھر اس کے بعد میں بستیاں بنی ہیں. اور حضرت ابن عباس کی تفسیر سے تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیت اللہ جو ہے نا وہ پوری زمین کی بنیاد ہے، یہ ام القرا ہے. یہ کیونکہ خانہ کعبہ یہاں پہ بنا ہے، یہیں سے زمین شروع ہوئی. سو ہے جب زمین بننی شروع ہوئی اللہ پاک کی تخلیق میں، اللہ پاک کی قدرت سے، تو جب پانی کے اوپر آہستہ ایک بلبلا آیا اور پانی جمنا شروع ہوا اس کے اطراف میں، یعنی پانی کی تھکنس جو شروع ہوئی جمنے کی وہ وہاں سے شروع ہوئی. سو ہے وہ آہستہ 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 آہستہ, آہستہ, آہستہ زمین وہاں پہ بن کے سلسلہ اس کا چلا. سو ہے تو اس وجہ سے اس کا نام ام القرا ہے، مکہ مکرمہ کا نام ام القرا ہے، ساری بستیوں کی ماں ہے یہ. تو یا تو یہ ہے کہ اعزازن اور اکرامن، جیسے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ اللہ پاک نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا گھر تو ہے نہیں، وہ تو اس میں آ کے اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، اللہ پاک اس سے سبحان ہے. تو بیت کی نسبت اللہ کی طرف تشریفاً تعظیماً ہے، عظمت کے لیے، اکرام کے لیے خاص بتانا ہے کہ خصوصی تعلق ہے اللہ پاک کا اس کے ساتھ میں، خاص رحمت ہے، خاص تجلی گاہ ہے. ایسے ہی مکہ مکرمہ کو جو ام القرآن کہا گیا ہے، یا تو تشریفاً اور تعظیماً کہا گیا ہے اکرامن اس کو، اور یا پھر یہ کہ تکوینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساری بستیوں کی ماں بنایا ہے. اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو قیامت بھی آ جائے گی، کیونکہ وہ سب کی اصل ہے، اصل نہیں رہیں گی تو فرا تو براثس تو خود ہی جل جاتی ہیں پھر اس کے بعد میں، واللہ عالم. تو ام القرآن والوں کو اور اس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں ان کو ڈرائیں. ومن حولہا کی تفسیر میں دو باتیں فرمائی گئیں، یا تو یہ ہے کہ پورا عرب اس سے مراد ہے، یہ سب ماحول میں آتے ہیں، اور یا پھر پورا مشرق اور پورا مغرب اور پورا شمال اور پورا جنوب ہے جس سے پوری زمین مراد ہوتی ہے. دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر بالفرض صرف مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف عربی کی زمین مراد لی جائے تو پھر یہ ایسے ہوگا جیسے پہلے خاندان والوں کو، پھر قوم والوں کو، پھر مکہ اور اطراف مکہ والوں کو، پوری بستیوں کو، پھر اس کے بعد میں پوری دنیا کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے کافت للناس، قرآن پاک میں ہے نا، وہاں ارسلنا کا اللہ کافت للناس بشیر ونذیر، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے، وہاں ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین. تو سب سے یعنی کام کی ترتیب کے اعتبار سے یہ بات بتائی گئی، یہ بات بتائی، یہ مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں تک کے ہی پیغمبر ہیں، بلکہ پہلے آپ خاندان والوں کو ڈرائیں، پھر آپ قوم والوں کو ڈرائیں، پھر آپ مکے والوں کو ڈرائیں، ان کے اطراف والوں کو ڈرائیں، پھر آپ پوری کائنات والوں کو، پوری زمین والوں کو ڈرائیں. تو آپ کی بعثت عمومی ہے، یعنی آپ عام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی بعثت ہے، یہ منصوص ہے، یعنی یہ قرآن پاک میں صاف ہے، دوسری آیتوں میں بالکل واضح انداز میں ہے، احادیث مبارکہ میں بالکل واضح انداز میں ہے، حق تعالی شانہ نے ترتیب ایسی بتائی ہوئی ہے. تو یہاں پر اس ترتیب کا ذکر ہے خالی. وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائے لوگوں کو جمع ہونے کے دن سے، لوگوں کو ڈرانا ہے کہ ایک دن جمع ہوں گے سارے کے سارے اور اللہ پاک حساب لے گا، ظالم اور مظلوم وہاں جمع ہو جائیں گے، جن اور انس وہاں جمع ہو جائیں گے، حاکم اور محکوم وہاں جمع ہو جائیں گے، اول اور آخر وہاں جمع ہو جائیں گے، اچھے اور برے وہاں جمع ہو جائیں گے، جنتی اور جہنمی وہاں جمع ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ قیامت تک پیدا ہونے والا انسان، پہلے انسان سے لے کے جتنے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک میدان میں اللہ پاک کے یہاں جمع ہوں گے اور اللہ پاک سب سے حساب لینے والے ہیں. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن سے آپ ڈرائیے ان لوگوں کو، ڈرانے کا مطلب یہ کہ اس دن کی تیاری کریں لوگ، اور اس دن کی تیاری میں کامیابی کس کے لیے ہوتی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کے مطابق چلیں. فریق فی الجنہ، ایک جماعت جنت میں ہوگی، وہ فریق فی السعیر، اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی. جس دن جو جمع ہوں گے تو اس میں دو فریق بن جائیں گے لوگ، دو حصوں میں بٹیں گے لوگ، وہاں کالے گورے کی تقسیم نہیں رہے گی، وہاں عرب اجم کی تقسیم نہیں رہے گی، وہاں انگریزی اردو کی تقسیم نہیں رہے گی، وہاں قبیلوں کی تقسیم نہیں رہے گی، وہاں دو ہی تقسیمیں ہوں گی، جنتی اور جہنمی. فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی. ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ایک امت بنا دے، سارے کے سارے جنتی بنا دے اگر اللہ چاہے تو. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت. یہ ان کی مصلحت ہے، یہ ان کی حکمت ہے کہ انہوں نے سب کو جنت کے لیے نہیں بنایا، اور یہ ان کی حکمت اور مصلحت ہے کہ انہوں نے سب کو جہنم کے لیے نہیں بنایا، کچھ کو جنت کے لیے بنایا ہے، کچھ کو جہنم کے لیے جنت کے لیے بنایا، کچھ کو جہنم کے لیے بنایا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھ بند تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاتانی کتابانی میں رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے دو کتابیں ہیں. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں جنتیوں کے ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ میں نام موجود ہیں، اور یہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے طے شدہ ہے، تمہارے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے طے شدہ ہے، اور اس میں ایک کی کمی نہیں ہوگی اور ایک کا اضافہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، اور یہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے طے شدہ ہے، اور اس میں ایک کی کمی نہیں ہوگی اور ایک کا اضافہ نہیں ہوگا. ثم نفثهما، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا اور فرمایا کہ فرغ ربکم، تمہارا پروردگار فارغ ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم بیٹھے رہے اپنا، ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ یہ گروپ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، تو ہم کچھ نہ کریں. فرمایا کہ نہیں، اے عملو، عمل کرتے رہو، کوشش میں لگے رہو، اعتدال کے ساتھ میں کام میں لگے رہو، کل میسر لما خلق له، ہر آدمی کو توفیق اسی کی دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، وہی کام میں لگایا جائے گا. جتنا بھی کوشش کر لے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم والے کام پہ مرے گا، جتنا بھی کوشش کر لے اگر وہ جنتی ہے تو جنت والے کام پہ پلٹ کے ہی مرے گا. اپنی طرف سے جو آدمی محسوس کرتا ہے کھانے میں پینے میں پہننے میں رہنے سہنے میں, تو جیسے اس میں اس کو اختیار لگتا ہے, حالانکہ یہ سب چیزیں بھی مقدر سے ہیں نا. کھائیں گے تو ہم وہی جو ہمارے مقدر میں, پہنیں گے تو ہم وہی جو ہمارے مقدر میں, اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہم ویسے ہی جو ہمارے مقدر میں. اپنی مرضی سے مسجد آ رہے ہیں, اپنی مرضی سے گھر کو جا رہے ہیں, مقدر میں ہے تو آ رہے ہیں, لیکن مقدر میں ہے تو جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا, بلکہ بیٹھتے نہیں کبھی, بلکہ اس کو سوچے بغیر مسجد کو آتے. مقدر میں ہے تو کھاؤں گا نہیں تو نہیں کھاؤں گا, بلکہ آدمی بیٹھا نہیں رہتا, بھاگ دوڑ کرتا ہے, پھر کھانا خریدتا ہے, پھر کھاتا ہے. حالانکہ مقدر میں ہے تو ہی کر رہا ہے وہ کام, بغیر مقدر کے ہے تو کیسے کھا سکتا ہے وہ؟ جو آدمی کی قسمت کا نہیں وہ نہیں کھا سکتا. جب چاہے سوتا ہے, جب چاہے اٹھتا ہے, جب چاہے باہر جاتا ہے, جب چاہے آتا ہے, دوستوں سے ملنے جاتا ہے, گاڑی نکالتا ہے, گاڑی رکھتا ہے, جیسے ان سب چیزوں کے اندر بھی پوری طرح مقدر کار فرما ہے. بغیر قسمت کے, بغیر مقدر کے ایک ایک حرکت نہیں کر سکتا بندہ, مگر اس میں وہ مقدر پہ نہیں جاتا اس کا دماغ, بلکہ کام میں لگا ہوا ہے. ایسے مذہب کے معاملے میں بھی مقدر میں نہیں جانا ہے, کام میں لگے رہنا ہے, مگر کرے گا بالآخر انجام کار ہوگا وہی جو مقدر میں ہے. اب یہ کہ سب کو اللہ نے جنتی کیوں نہیں بنایا, فرمایا اگر میں چاہوں تو جنتی بنا دیتا سب کو, مگر یہ کہ میں نے نہیں چاہا. اب میرے سے نہیں پوچھ سکتے کچھ, لا یسألو عما یفعل, وہ جو چاہے کرے اسے پوچھا نہیں جا سکتا. وہ ہم یسألو عن ساری مخلوق, وہ جو چاہے کرے گی اس سے میں پوچھوں گا, کیونکہ وہ میری مخلوق ہے, ان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, ان کا سب پہ کنٹرول ہے, تو لہٰذا ان سے نہیں پوچھا جا سکتا. اب انہوں نے کیوں نہیں کیا ایسا وہ جانتے ہیں, ان کے پاس حکمتیں ہیں, ان کے پاس مسئلے آتے ہیں, ان کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنی کائنات کو اپنے اسماء جلال سے, اپنا جمال سے, اپنی تمام صفات کے ظہور کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں, ان کو اپنی ساری صفتوں کا اظہار کرنا ہے. وہ جہاں غفور ہونے کو, رحیم ہونے کو بتانے والے ہیں, وہ وہاں قہار ہونے کو, منتقم ہونے کو بھی بتانے والے ہیں. نبی عبادی انی انا غفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب الالیم, میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بہت معاف کرنے والا بھی ہوں, میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بہت سخت سزا دینے والا بھی ہوں. اب وہ سخت سزا دینے کا بھی صفت مظاہرہ ہونا ہی ہونا ہے ان کی طرف سے, اور کسی بھی حاکم کے واسطے اس کی تمام صفات کا مظاہرہ جو ہے نا وہی کمال ہے. ایک پہلو کا مظاہرہ کر کے آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں, ہر قسم کی سہولتیں ہیں, ہر قسم کی آپ کو بس آپ کو کچھ بول ہی نہیں رہے, ڈھیلی ڈھیلے ڈھیلی ڈھیلے ڈھیلی ڈھیلے, کوئی پکڑ نہیں, کوئی گرفت نہیں, کوئی گرفت نہیں, کوئی ڈسپلن نہیں, کوئی انتظام نہیں, کوئی فوجی نظام نہیں, کوئی لشکر کچھ نہیں, ایسی حکومت حکومت کہہ رہے ہیں گے. آپ نے یہ کیا بھائی, چور کو بھی ڈھیلی دے دیں اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں, ڈاکو کو بھی نہیں پکڑ رہے ہیں, مرڈر کرنے والے کو بھی نہیں پکڑ رہے ہیں. نہیں یہاں پہ یہ بہت نرم حکومت ہے, بولے بہت مہربانی کرنے والی ہے, تو یہ اس کو نرم تھوڑی بولتے ہیں. تو وہ تو یہ چور ہے تو چور کو تو پکڑنا ہی ہے, ارے یہاں تو بال کی کھال کھینچ دیتے. بولے بھائی یہ بہت معاملہ کر, ایسا ایسا یہاں پہ تو جو ہے نا بال کی کھال کھینچ دیتے, مشہور ہے نا, کیوں اس میں کمال ہے. اس میں ظالم کو پکڑنا, مظلوم کی حمایت کرنا, اچھے آدمی کو اچھے انجام تک پہنچانا, برے آدمی کو برے انجام تک پہنچانا, اس کا جو بھی ہے اس کو عدالت کے کوٹھڑے میں لانا, کمال میں شمار ہوتا ہے. تو حق تعالیٰ شانہ با کمال ہے, تو صفات کمال کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنی تمام صفتوں کے مظاہرے کے لیے نظام رکھا ہوا ہے. وہ ان کو ہی معلوم ہے کہ کیا کیا ہے اس کے پیچھے, ان کی حکمت ہے, ان کی مصلحت ہے. فلا ان شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ, لیکن وہ داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. اور ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے یہ بولنا کہ دنیا والوں کے ساتھ کچھ بھی کر لو مگر ہم پہ رحم فرما دو. اصل وہ کوشش جو کرنی ہے وہ یہ ہے, معافی مانگنا, رحم کی درخواست کرنا, جدوجہد کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, قربانی دینا, آگے بڑھ کے جو ہے نا کوئی کام کرنا. اور جس کو جتنا بڑا مرتبہ ملنے والا ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں, اور جو جتنا کم پانے والا ہے وہ اتنا پیچھے رہ جاتا ہے آٹومیٹکلی, کچھ بھی بہانہ بنا کے سستی کر کے یہ کر کے حصہ نہیں لیتا اسے, کیونکہ اس کے قسمت میں مرتبہ نہیں. جس چیز میں اس کا حصہ زیادہ ہے اس چیز میں اس کی جدوجہد زیادہ لگا دیتے, جس چیز میں اس کا حصہ کم ہے اس میں اس کی جدوجہد نہیں لگتی. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری جدوجہد کس میں زیادہ ہے. اگر دین کے کاموں میں اس سے جدوجہد زیادہ ہے تو یہ علامت ہے کہ آخرت کے اعتبار سے, جنت کے درجات کے اعتبار سے بڑا خوش نصیب ہونے والا ہے, اس لیے اس کو توفیق دی جا رہی ہے. اور اگر نہیں دین کے کاموں میں تو ہر اعتبار سے پیچھے ہے بندہ, دنیا کے کام میں انتہائی ایکٹیو ہے, ہر چیز میں آگے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کا کتا بنانے کے لیے اس کو رکھا گیا تھا, چند دن کا جو ہے نا لگا دیں گے اس کو اس کے ساتھ, اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ وہاں کا فقیر ہے, وہاں کا مسکین ہے بےچارا. اور وہاں کا فقیر جو ہے نا میرے دوستو وہ بہت سخت ہے. وہاں اگر کوئی جا کے مسکین اور فقیر اور چھوٹے درجے کا نکل گیا نا, وہ تو لانگ لائف ہے, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جہاں چند دن کی فقیری سے وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی غنا اور امارت مل گئی تو وہ ایک قسمت کی بات، لیکن یہاں چند دن کی امارت اور بڑا پن مل گیا کہنے کھانے پینے کو رہنے سہنے کو، لیکن وہاں جانے کے بعد فقیر نکل گئے. حضور نے فرمایا نا کہ اصل مسکین تو وہی ہے جو وہاں جا کے مسکین ہو جائے، یہ ہے اصل چیز. تو قسمت میں کس کے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن آثار اور افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی جو جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ اس میں لگتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بہت باحیثیت ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، چلتا ہی نہیں اس کا، طبیعت چلتی ہی نہیں اس کی، دل بڑھتا ہی نہیں اس کا آگے. دنیا کے کاموں میں بڑے بڑے دل کر لے گا، دین کے کام میں بڑا دل نہیں کرے گا. اور ایک چھوٹی حیثیت کا آدمی دین کے کام میں بڑا 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 دل کر لیتا ہے، بڑے کارنامے انجام دے دیتا ہے. اسے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل میسر لما خلق له، ہر انسان کو توفیق ہوتی ہے اسی چیز کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور عمل کرتے رہو. وہ ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالم کا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے. حالانکہ جملے کا انداز یہ ہے کہ ظالم کو اللہ اپنی رحمت میں داخل نہیں کرتے، یہ ہے بتانا چاہ رہے ہیں، مگر رحمت میں داخل نہیں کرتے بولنے کے بجائے اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. کیوں رحمت میں داخل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کوئی اس کا ولی اور نصیر ہے ہی نہیں، اور میں ہوتا ہوں جس کا ولی اور نصیر ہوں، تو میں اس کا ولی اور نصیر نہیں بنتا، لہٰذا انہیں اس کے اوپر رحمت نہیں ملتی. تو پھر وہ ظالم کے سر پہ آ رہی بات. تو جو ظالم اپنی مرضی سے کرنے والا ہے، چونکہ ان کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے وہاں سے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا. تو بندہ اپنی مرضی سے کر کے ہی اپنے انجام کو جانے والا ہے، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنے والا ہے وہ پہلے سے انہوں نے لکھ دیا ہے، اس واسطے کہ ان کو اس کا علم اتنا کامل ہے کہ یہ اپنی مرضی سے یہی کرنے والا ہے، یہ علم ہے ان کا. اس کو اسی کا نام تقدیر ہے. تقدیر کے اصل معنی اندازے کے ہیں. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو ایک بات سے بہت اچھا سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی اگر انہوں نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر ہم بعد میں کیسا کریں گے، نہیں کریں گے، ہم تو مجبور ہیں، پھر جنتی ہیں تو جنتی ہیں، جہنمی ہیں تو جہنمی. ویسا نہیں ہے مسئلہ، ویسا نہیں ہے مسئلہ، یہ کہ جو کرنے والے ہیں ان کو آپ معلوم ہیں، اس وجہ سے انہوں نے طے فرما دیا ہے، اس لیے گروپ بنا دیا ہے، یہ ادھر جانے والا ہے، یہ ادھر جانے والا ہے. پھر فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک آدمی کو کاروبار میں بہت تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے 25-50 سال کا، اور لوگوں سے ڈیل کر کے تجربہ ہو گیا ہے کہ کون کس نیچر کا ہے، کس مزاج کا ہے. تو ایک اپنے ایک آدمی اپنے دوست سے بات کرتے بیٹھا ہوا ہے، وہ بات کرتے کرتے دو آدمی ادھر سے آئے، تو دونوں میں کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ان کو لگا دے کام. تو کہنے کہ یار میں ایک زمانے سے ان کو پہچانتا ہوں، میرے کو معلوم ہے کہ میں ان دونوں کو یہ کام نہیں لگا سکتا، البتہ وہ جو لمبا ہے اگر اس کو میں لگا دوں گا یہ کام تو انہیں کر لے گا، وہ جو چھوٹا ہے چھوٹے قد کا اگر اس کو میں لگا دوں گا تو یہ نہیں کرے گا. بولے یہ کیا بات ہوئی؟ تو بولے نہیں میرا اپنا ایک اندازہ ہے، میں عمر اپنے بال سفید کر دیا ہوں اسی میں، ان لوگوں کو بھگت بھگت کے مجھے خوب اندازہ ہے کہ کس نیچر کا ہے یہ. تو دونوں میں شرطا شرطی ٹھہر گئی، چلو شرط. تو بولے ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ کام بولوں گا، چھوٹے کو بولوں گا وہ نہیں کرے گا، ایک پیپر پہ لکھ دیا. اس نے کہا یہ لمبے کو بولوں گا، بڑے کو بولوں گا، یہ کرے گا، اس کو ایک پیپر پہ لکھ دیا. وہ دونوں جو ہے نا پیر اس کے نیچے رکھ لیے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے دو کاغذ. وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے آنے والا، شرط ٹھہر گئی ہے، اتنا انعام ہے، آپ جیسا بولے اگر ویسے ہی ہوں گا تو. اس نے بلایا، اسے کہا کہ یہ سرا یہ کام کرنے کا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہی ہے میری مشغولیت ہے، یہ ہے ذرا میرے کو کام ہے، اور وہ تو ویسے بھی جو ہے نا ہوتا نہیں، وہ دیکھا میں اس سے پہلے کرا تھا، ویسا کرا تھا، مختلف قسم کی باتیں جو ہے آدمی بول کے کہنے کا یہ میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا 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 خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد وہ بڑا آیا، اسے کہا کہ یار دوبارہ سے یہ کام کر دینا. ارے بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے کچھ کام آ جاؤں اس سے بڑی کیا بات ہے، میں حاضر ہوں کام کرنے کے لیے، تیار ہوں. اب جیسے اس نے پیشین گوئی کی تھی ان دونوں کے بارے میں ویسے ہوا، چونکہ اس کا اپنا اندازہ ہے کہ چھوٹے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نہیں کرے گا اس کام کو، اس نے نہیں کیا، بڑے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کرے گا اس کام کو، تو اس نے کر دیا. اب اس نے کہا کہ بھائی لاؤ میرا انعام. میں تو صحیح بولا نہیں بولا کہ حالانکہ فیوچر کی بات تھی، ایک مجھے اندازہ تھا کہ یہ کرے گا اس کام کو یا نہیں کرے گا. تو یہ جو لاؤ میرا انعام بول کے جب بات ہو رہی تھی، تو وہ جو چھوٹا جو ہے نا ادھر کھڑا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا کہ کیا بات کر لے رہے ہیں لوگ. تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا نا تیرے سے کہ وہ چھوٹا کام نہیں کرنے والا ہے. تو کون چھوٹا کو بلاتا ہے یا بڑا کو بلاتا ہے؟ نہیں لکھا ہوا دیکھ. ریکارڈ پرچے نکال کے بتا دیں کہ چھوٹے کو یہ کام بولا جائے گا تو وہ نہیں کرے گا. وہ وہاں سے دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا, کہنا کہ آپ نے لکھ دیا تھا نا اس لیے میں نے نہیں کیا تھا, آپ نے لکھ دیا تھا اس لیے میں نے نہیں کیا. یہ صحیح ہے استدلال؟ یہ استدلال صحیح نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بیج ہے, یہ جو انسان ہے, یہ جو میٹیریل ہے, یہ کس کوالٹی کا ہے, کس مزاج کا ہے, کس صفت کا ہے, یہ تو انسانوں کے تجربے میں یہ بات ہوتی ہے. تو وہ تو ایسے اللہ پاک ہیں, وہ علیم بذات الصدور ہیں, وہ علام الغیوب ہیں, وہ علم محیط رکھتے ہیں, وہ علم یقینی رکھتے ہیں, ابد الآباد کا علم ان کے پاس ہے, اول ان کے پاس آخر ہے, آخر ان کے پاس میں اول ہے, اول اور آخر دونوں ملا کے ایک نقطہ ہے وہاں پہ. ان کے پاس مستقبل کوئی چیز نہیں ہے, حاضر کوئی چیز نہیں ہے, سب حاضر ہی حاضر ہے, ماضی کوئی چیز نہیں ہے, مستقبل کوئی چیز نہیں ہے, اللہ پاک کا علم پورا حاضر کا حاضر ہے. ان کو کیسے نہیں معلوم ہے کہ کون سی مخلوق کیا کرنے والی ہے, کیا نہیں کرنے والی ہے؟ تو اس کے اعتبار سے جو مخلوق بنی ہے, مخلوق کو انہوں نے الگ الگ دو حصوں میں بانٹ دیا کہ یہ جنت کے ہیں, یہ جہنم کے ہیں. اسی لیے بندہ مجبور نہیں ہو جا رہا اس کی وجہ سے, بلکہ بندہ اپنے اختیار, بلکہ اس کا اختیار اور موقر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہ کرنے والا ہے, بلکہ اللہ کا علم بتا رہا ہے اس چیز کو. تو جس کو اللہ کا علم بتا رہا ہے تو پکا ہو جائے گا نا, اس میں اس کا ارادہ بھی پکا ہو رہا ہے. اپنے ارادے سے ہی ہم جنت یا جہنم والے کام انجام دیتے ہیں اور نیکی اور بدی کے کام انجام دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ تم جدوجہد میں, قربانی میں, محنت میں کمی مت کرو, اور ساتھ ہی ساتھ ڈرا بھی دیا کہ وہ ہونے والا وہی ہے جو طے ہے. اب خود اپنے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم ہیں کیسے اور اینڈ میں جانے یا لے کدھر, اس وجہ سے ڈرتے رہنا پڑتا ہے. اچھے کام کی توفیق ہوگی تو شکر بجاتے رہنا ہے, اور اگر برے کام پہ پھنس گئے آدمی تو فوراً توبہ کرنا ہے, معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر کرنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اس کے بعد والی آخری آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے, ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا لیا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ولی ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ بھی کوئی ساتھی اور مددگار ہوتا ہے. کسی پہ بھروسہ کیا جانا چاہیے, کسی سے تعلق رکھنا چاہیے, کسی پہ اعتماد کرنا چاہیے. فاللہ هو الولی, اللہ ہی ولی ہے, یاد رکھ لو. پوری کی پوری مخلوق کا, پورے انسانوں کا جو اصل حامی, مددگار, قابل بھروسہ, قابل اعتماد جو ذات ہے وہ اللہ ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے ایمان والوں کو, یہ سکھایا گیا اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کو اپنا ولی بناؤ. وہ یحیی الموتی, وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, وہ جو چاہتا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا نور اور فہم نصیب فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري وتخلطه بلحمي ودمي وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك, فإنه لا حول ولا قوة إلا بك, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کے درس کو قبول فرمائیے, ہمارے سینوں کو اے اللہ قرآن پاک کے لیے کھول دیجیے, قرآن پاک کے حقائق و مضامین اور علوم و معارف اے اللہ ہمارے دلوں پر وارد فرما دیجیے. اے مولا کریم اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دیجیے, شرح صدر فرما دیجیے. اے اللہ اس کے انوار و برکات سے ہمارے دل و دماغ کو اور ہماری روح کو معطر و منور فرما دیجیے. اے اللہ اس قرآن پاک کے انوارات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے, قرآن پاک کی فہم عطا فرما دیجیے, اور اس قرآن پاک کے اندر جو مضامین ہیں اے مولا کریم اس میں آپ کی طرف جو آپ نے دعوت دی ہے, اے اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں اور ہم تو اس سے واقف بھی نہیں, مگر جو اس کا مقصد ہے پروردگار اپنے کرم سے آپ ہمیں حاصل فرما دیجیے, آپ اپنی ولایت نصیب فرما دیجیے, آپ کو ولی بنا لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, آپ پر ایمان رکھنے والا بنا دیجیے, آپ پر ایمان میں کمال نصیب فرما دیجیے, آپ کی مالکیت کو ہمارا رواں تسلیم کر لے پروردگار, ایمان کی وہ حقیقت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجیے, یقین صادق عطا فرما دیجیے, آپ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے, آپ کی مالکیت کا یقین پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی کے خالق و مالک اور حاکم اور رب ہونے کا یقین اور آپ ہی کی عظمت اور آپ ہی کی کبریائی ہمارے دلوں پر بٹھا دیجیے. کرم کا رحم کا عفو عافیت کا آسانی کا معاملہ اپنے فضل و کرم سے فرمائیے. اے اللہ اس درس کی برکت سے ہماری دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما دیجیے. اے اللہ اس دو روزہ دنیا حقیر دنیا آپ کی نظر میں جس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ہم کمزور اور ضعیف اور ضرورت مند ہونے کے اعتبار سے اے اللہ قدم قدم پہ ایک ایک چیز پچاسوں چیزوں کے ہم محتاج ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, ہماری ضروریات کا تکفل فرما دیجیے, ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو شفاء کلی نصیب فرمائیے, روحانی بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دیجیے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سحر سے آصف سے نظر بد سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے, نظر آنے والے مخلوق سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان سے بھی بچائیے, نظر نہیں آنے والی مخلوقات سے جو تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, ان کا بھلا فرما دیجیے, اللہ ان کی بہترین تربیت فرما دیجیے, قرآن اور حدیث سے ان کو بھی منور فرما دیجیے, ان کے ظاہر باطن کو اللہ قرآن و حدیث کے مطابق آراستہ فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمارے گھروں کے اندر چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے. اے مولا کریم جتنے ذہنوں کے اوپر بوجھ ہیں دلوں کے اوپر بوجھ ہے کس کس ٹائپ سے کس کس قسم کے بوجھ میں ہم میں سے ہر ایک مبتلا ہے, اللہ آپ ہی جانتے ہیں, آپ علیم بذات الصدور ہیں, آپ علام الغیوب ہیں, اپنے کرم سے اے مولا کریم ہمارے ذہنوں کے بوجھ کو ختم فرمائیے, ہمارے دلوں کے بوجھ کو دور فرمائیے, سکون اور اطمینان اور راحت نصیب فرمائیے, آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے کیونکہ آپ نے چین اور اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. اے اللہ کثرت سے آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, بندگی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ذہنی سکون و اطمینان اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے, گھروں میں پیار محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجیے, اختلافات اور انتشار کو ختم فرما دیجیے, گھروں کے اندر چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجیے, ہر گھر کا چھوٹا فرد بڑوں کی عزت اور احترام کر رہا ہو اور ان کی خدمت کر رہا ہو اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہوں اور ان کی رعایت کر رہے ہوں. پروردگار ایک ایسا سنتوں والا ماحول گھروں کے اندر آباد فرما دیجیے اور سنتوں والی زندگی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے, اپنے کرم سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں ہمارے لیے طے فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو جنتیوں میں شامل فرمائیے, ہم کو ہماری قسمت میں جنت بنا دیجیے. اے اللہ آپ تو تقدیر کے بھی مالک ہیں, آپ قسمت کے بھی مالک ہیں. اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے اور ہم حساب کتاب بھی دینے کے قابل نہیں ہے, بغیر حساب کے ہمیں سب کو جنت میں داخل فرما دیجیے, جنت الفردوس عطا فرما دیجیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اول وہلے میں عطا فرما دیجیے, حوض کوثر سے آپ کا اے اللہ جامع کوثر ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اور عرش کا سایہ ہمیں میدان حشر میں اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ صلحاء کے ساتھ, اتقیاء کے ساتھ, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ان کی جماعت میں پروردگار ہم کو کھڑا فرمائیے, فساق و فجار اور کفرہ اور طاغوت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمارا حشر نہ فرمائیے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا ایک اعلان سننے کا ہے کہ یہاں سیرت النبی کے سلسلے میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے 22 ربیع الاول 26 فروری کو, تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے شام تک ہے, وہ تو 10 بجے سے لے کے ظہر تک جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے جس میں انگریزی سپیچز وغیرہ ہوں گے اور نوجوان علماء جو انگریزی بولتے ہیں ان کے بیانات ہوں گے, اور ظہر کے بعد سے انشاءاللہ شام تک پھر پروگرام ہوں گے جس میں مدرسے کے جو علماء ہیں وہ بھی حصہ لیں گے اور باہر کے مہمانوں کو بھی بلانے کی فکر کی جا رہی ہے ڈیٹرائٹ سے ادھر سے ادھر سے, انشاءاللہ وہ علماء بھی بیان فرمائیں گے. تو 26 فروری کو ذہن میں رکھیے, خود بھی تشریف لائیے, خواتین کے لیے بھی نظم رہے گا پردے کا, اس کے ساتھ ان کے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو بھی موقع رہے گا, ادارے کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے کافی جگہ دی ہوئی ہے اور نوجوان بچوں کو بالخصوص یعنی یہ 10 7 کے بعد کے بچوں ٹین ایج والوں کے لیے ہے, یہ بالکل چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے, ٹین ایج والے بچوں کے لیے 13 سال 14 سال کے بچے 20 سال تک ان بچوں کے لیے یہ نظام ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا ذہن میں بھی رکھیں, اس کی پبلسٹی بھی کریں اور خود بھی فکر فرمائیں, فائدہ اٹھائیں اس سے, اللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.